مجلس میں آ جا اور تھوڑا آگے بڑھ جاؤ آپ لوگ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سلیمان آگڑاؤ. اللہ بزرگوں نے بھی لے لو ان ساتھ تمہارے پاس بیٹھے لا ایم نے. آگڑ آئی جاؤ. ماشاء اللہ تمہیں لوگوں اٹلے قربانی. اب تمہیں بھی آگڑا بھی جاؤ بھائی. آ جاؤ اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ بڑی قربانی دے کر آئے ہیں. اپنی ساری چیزوں کو چھوڑا ہے نا, اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, سب چیزیں چھوڑی ہے. تھوڑی سی اپنی طبیعت میں جو بات آ رہی ہے اپنی جگہ بیٹھنے کی, اس کو تھوڑی سی قربان کر دیں. مجلس میں جائیں. اللہ حضرت کو بہت بہت جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, میرے عزیزوں, بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ہمارے یہاں ہر سال یہ اجتماع ہوتا ہے. اس میں ہمارے پورے ضلع کے مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ضلع کے ہر ایمان والے کو تو یہ جمع کرنا جو ہے وہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں, دنیا میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, وارشک سمیلن. یہ کوئی وارشک سمیلن کی طرح رسمی پروگرام نہیں ہوتا. تو پھر یہ پروگرام کیوں ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو جمع کر کے ان سے متعلق جو چیزیں اللہ نے رکھی ہے ان چیزوں کی ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے, یاد دلایا جاتا ہے. کیوں کہ وہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر ایمان والے بندے کی زندگی میں وہ چیز آ گئی تو وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے, اور جو بندہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا وہ اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے. اور خدا نہ کرے اس ایمان والے سے متعلق اس سے لاگو پڑتی جو چیزیں ہیں, اگر اس ایمان والے نے وہ چیزوں کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق زندگی وہ نہیں گزار رہا تو اللہ اور لوگوں کے مقابلے میں اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں, سخت ناراض. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اللہ پاک ایسے لوگوں کا اچھا جینا ختم کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں پر لاگو کی ہے اگر اس سے انجان بن کر کوئی جیون جیے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسوں کو ہم چین کا جینا ختم کر دیں گے. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے, اور لوگوں سے یہ بات کہو کہ اس میں ہماری ہی بات چلے گی. الا لہ الخلق والامر. لوگوں سے یہ بات کہو. یہ کیوں کہلوائی؟ یہ اس لیے کہلوائی کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. دارالاسباب کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں سبب اختیار کرتا ہے. آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے, کھانا بھوک پورا کرنے کا ایک سبب ہے, ذریعہ ہے. آدمی کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے. اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے. دنیا میں مختلف ضرورتیں بندوں کو پیش آتی ہے تو اللہ پاک نے مختلف ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے مختلف سبب پیدا کیے ہیں. جب ان سببوں سے کام ہوتا ہوا آدمی کو دکھتا ہے, نظر آتا ہے, تو آدمی غیر محسوس طریقے پر ان چیزوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے, وشواس کرنے لگتا ہے. एक लड़का रोजाना घर में कमा कर लाता है तो बाप का विश्वास उसके बेटे पर हो जाता है। भाई कमा कर देता है तो उसका विश्वास अपने भाई पर हो जाता है। किसी के फल अच्छा फल देते हैं, भाई आम का दरख्त उगा दिया था घर में, वो बहुत अच्छे आम दे रहे हैं, तो अब उसका विश्वास अपने आम के दरख्त पर हो जाता है। वो दिखता है उससे मुझे नफा हो रहा है, वो दिखता है। इसलिए इस दुनिया में बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक नफे की शक्लों में से नुकसान जाहिर करके बताया, और बहुत मरतबा नुकसान की शक्लों में से अल्लाह ने नफे को जाहिर करके बताया कि शक्ल पूरी नुकसान की है, उसमें से अल्लाह नफे को जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह का जाब्ता यह है कि अल्लाह ने यह दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया है, तो जिन चीजों को जिसके लिए बनाया उससे वो चीज जाहिर होगी, ईमान वालों के लिए भी, गैर ईमान वालों के लिए भी। लेकिन उस चीज के जरिए से उसको राहत पहुंचे ये जरूरी नहीं। दुनिया में सारे लोग दवाई खाते हैं लेकिन हर दवा खाने वाला तंदुरुस्त नहीं हो जाता। दुनिया में बहुत सारे लोग भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं लेकिन बहुत सौ का खाना खाना जानलेवा बन जाता है। दो एक किस्म के पेशेंट एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए, दोनों का सबका इलाज हुआ कोरोना के जमाने में, एक का जनाजा निकला और एक अच्छा होकर निकला। तो ये चीज अल्लाह ने दुनिया वालों को समझाई कि इन चीजों के जरिए से इंसान असबाब इख्तियार कर सकता है, उसमें अपनी जो चीज जरूरत की है वो पूरी कर ले, ये गारंटी की बात नहीं। आदमी चारपाई खरीद सकता है, बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद आ जाए कि ये जरूरी नहीं। हो सकता है नींद की गोली से भी उसको नींद ना आए, नींद की गोली से भी उसको नींद ना आए। बहुत सो कि अल्लाह ने नींद छीन ली है तो नहीं सो पाते हैं। आदमी पैसों से दवाई खरीद सकता है, तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकता है। आदमी पैसों से घरवाली ला सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं घरवाली सुकून के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि आने के बाद घरवाली सुकून ही दे देवे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने बीवियों को सुकून का जरिया बनाया, लितस्कुनु इलैहा, लेकिन जरूरी नहीं है। अल्लाह ने बच्चों को आंखों की ठंडक के लिए पैदा किया है, लेकिन जरूरी नहीं है हर आदमी की औलाद आंखों की ठंडक हो जाए, हर आदमी उसको फिट करके देख ले। क्योंकि हर आदमी की आने वाली बहू, आदमी जब बच्चे के लिए बहू लाता है तो कितने घरों में चक्कर काटता है, ये लड़की नहीं, ये लड़की नहीं, ये नहीं, ये ये नहीं, ये भाई क्यों आप इतना छन पटक करके ले रहे हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में आने वाली हमारे बेटे की बहू हमारे घर के लिए सुकून का जरिया बने, राहत का जरिया बने। किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं, अपने खानदानों में देख लें, अपने समाज में देख लें कि क्या हर शादी करने वाले के की हर शादी करवाने वाले की अपने बेटों की शादियां करवाई, क्या उनकी बहुएं सास और ससुर के लिए राहत का जरिया बनी हुई है? हर आने वाली लड़की हमारे घर को आबादी का जरिया बन चुकी है? हर एक की औलाद क्या उसके मां बाप के लिए आंखों की ठंडक बन चुकी है? कि जाहिर में अल्लाह ने ये सब चीजों को इस चीज के लिए बनाया, लेकिन हम देखेंगे कि बहुत सौ को इन चीजों से नफा नहीं पहुंच रहा। शक्ल मौजूद है, नफा नहीं है। जैसे एक आदमी के पास दवा है लेकिन दवाई के बाद उसकी तंदुरुस्ती नहीं है, चारपाई है, बिस्तर है, नींद नहीं है, औलाद है, औलाद का सुकून नहीं है, बीवी है लेकिन बीवी के जरिए से जो सुकून मिलना चाहिए वो नहीं है, पड़ोसी है, पड़ोसी लेकिन पड़ोसी से राहत नहीं है, सगे भाई बहन है लेकिन सही सगे भाई बहन से जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं है। ये क्या हुआ? ये सारी शक्लें जब अल्लाह ने बनाई है, उन शक्लों के साथ अल्लाह ने अपना हुक्म रखा है। अगर अल्लाह उसके अंदर नफे का हुक्म डाल दें तो इन सब से अल्लाह पाक नफे जाहिर करते हैं, इन सब की लगाम अल्लाह के हाथ में है। और अगर अल्लाह उसके नफे को खत्म कर दें तो उससे उसका नफा खत्म हो जाता है, बल्कि वो वबाले जान बन जाता है, वही नेमत वबाले जान बन गई। दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे कि जिनके औलाद बाबा ले जाने, जिनके लिए भाई बहन बाबा ले जान बन गए, बहुत सौ के लिए बीवी बाबा ले जान बन गई, मुसीबत बन गई। अल्लाह पाक ने नबियों के जरिए से इंसानों को ये बात समझाई थी, ये बात इंसानों को समझाई है नबियों के जरिए से। क्या समझाई है? कि ईमान वालों के लिए अल्लाह ने उनके जिम्मे कुछ बातें रखी है, जिम्मेदारियां रखी है। उन जिम्मेदारियों को समझाया कि आप इन चीजों को पूरा करते हुए अपने जीवन को गुजारना, अगर इन चीजों को पूरा करते हुए जीवन गुजारोगे तो अल्लाह के वाले बनकर रहोगे, और अल्लाह पाक की ये सारी मखलूक है, अल्लाह पाक उसमें तुम्हारे लिए राहत और नफे की शक्लें पैदा कर देंगे और हम तुम्हें अच्छा जिला देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे अच्छे जीने को खत्म कर देंगे। ये नबियों के जरिए से समझाया गया। ये जो इस जमाने में इज्तिमात हो रहे हैं और हमारे जिले के मुसलमानों को जमा किया जाता है, ये कोई रस्मी फंक्शन नहीं है। जो दुनिया के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये कोई रस्मी फंक्शन नहीं है, कोई ये फंक्शन नहीं। ये हमदर्दी में ईमान वालों को जमा किया जाता है। क्यों? कि अल्लाह के नबी इस्लाम के दीन में हमदर्दी है, एक एक आदमी की हमदर्दी है। हमारे नबी इस्लाम भी हमदर्द थे और उनका दीन भी हमदर्दी वाला है। हमारे नबी फरमाते थे, ए लोगो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। फिर लोगों से हमदर्दी की बात करते थे। वो क्या बात करते थे? तो ऐसी बात करते थे कि अगर वो बात मान ली जाए तो फर्क समझाते थे तुम्हारा जीना अच्छा हो जाएगा। अरबों से कहा कि अरब और अजम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, अल्लाह पाक तुम्हारे दुनियावी जीवन को अच्छा कर देंगे, और अगर मरे तो मरना अच्छा हो जाएगा, ये समझाते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आता था ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर ये समझाया कि सारी मखलूक अल्लाह की है, ये सबको अल्लाह ने पैदा किया है। जैसे इसको अल्लाह ने पैदा किया, उसकी लगाम भी अल्लाह के हाथ में है। जैसे हमको अल्लाह ने पैदा किया, हमारे जीवन की लगाम हमारे अल्लाह के हाथ में। वो जब चाहता है डोरी खींच लेता है। दुनिया में कोई आदमी मरना नहीं चाहता लेकिन मर जाता है, चलते चलते मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है, सोते सोते मर जाता है, सोया उठ ही नहीं पाता। तो जैसे हमारी जिंदगी की लगाम अल्लाह के हाथ में, जिस अल्लाह ने पैदा किया उसी के हाथ में हमारी मौत की लगाम, ऐसे हमारे जीवन की नफे और नुकसान की लगाम भी हमारे अल्लाह के हाथ में, नफे नुकसान की लगाम। कि जब अल्लाह पाक, नबियों ने ये बात समझाई, जब अल्लाह बंदों से राजी होते हैं तो अल्लाह इन चीजों से जिनमें वो जीवन गुजारता है, जीवन अल्लाह पाक उसके साथ जो असबाब लगे हुए हैं उन्हीं से नफे पहुंचा देते हैं, उनमें अल्लाह पाक उसके लिए भलाई डाल देते हैं। और अगर कोई बंदा अल्लाह को नाराज करके जीवन गुजारता है तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए जीवन को मुश्किलात से भर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो खुतबा दिया, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं वैसे अल्लाह के नबी सल्लम की बात को खुतबा कहते हैं, बयान फरमाया। उन बयान में एक बात फरमाई, कई लोगों, जो अपने मामले को अपने अल्लाह के साथ ठीक कर लेगा, अल्लाह उसके मामले को उसकी मखलूक के साथ ठीक कर देंगे। मन असलह मा बैनहू व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहू व बैन खल्क़िही। कि जो अपने रब को राजी करके हुए जीवन जिएगा, अल्लाह पाक मखलूक में बसने वाली से सारी शक्लों के दिलों में उनके लिए अच्छा प्रेम भाव डाल देंगे। उसका मफहूम मुखालिफ क्या होगा? कि अगर खुदा न करे अगर किसी ने अपने रब को नाराज कर दिया तो, अगर अपने रब को नाराज कर दिया तो फिर उसके लिए अच्छा जीवन मुश्किल है। हम अपने घर में हमारी मुखालिफत करने वाले के लिए अच्छे जीवन को पसंद नहीं करते। हमारी बीवी हमारी मुखालिफ हो जाए, हमारी बीवी, तो क्या आप अपने मुखालिफ बीवी को अपने घर में रखने को पसंद करते हो? हमारा बच्चा हमारा मुखालिफ हो जाए तो क्या आप अपने बच्चे को अपनी नियामतों में से कोई चीज देना पसंद करते हो, उसको अपने साथ रखना पसंद करते हो? हम 500 रुपए की उजरत पर सुबह से शाम तक एक मजदूर लाते हैं, वो मजदूर हमारे वहां काम करता है। अगर वो 500 रुपए में हम लाए हैं, अगर वो मजदूरी पर काम करने वाला नौकर थोड़े वक्त के लिए हमारी मर्जी के खिलाफ हरकतें करने लगे, हम उसको रखेंगे? 500 रुपए में हम ये चाहते हैं कि हम जैसा कहें ऐसा वो करे,
हम जैसा कहें ऐसा करें, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अगर वो ऐसा करें तो हम उससे खुश होते हैं, और अगर वो ऐसा न करें तो हम उससे राजी नहीं होते। अगर हमसे कोई पूछे कि ये नौकर जो 500 रुपए में तुलाया, क्या उसकी आंखें तूने बनाई, उसके कान तूने बनाए, ये तेरी बीवी क्या उसकी आंख कान, उसकी हंसली पसली, उसके हाथ पैर, ये सारे जिस्म के ऐसे कीमती कीमती आजा जो एक एक उज्व के इलाज के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। कोरोना में सबने देख लिया कि लाखों रुपए लग जाते थे कि सांस रुक रही है, उस सांस रोज हम ले रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को और इस नौकर को सांस तू दे रहा है, तू उनसे क्यों आशा करता है? क्या तेरी बीवी को तूने बनाया है? क्या तेरी बीवी को तूने बनाया है? क्या तेरे बच्चों को तूने बनाया है? तू उनसे क्यों इसकी आशा करता है? क्यों तू इनसे ऐसी अपेक्षा करता है कि वो तेरे 100% फरमा बरदार हो जाए? हमने उनको नहीं बनाया मगर उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, तो हम ये आशा करते हैं कि एक जरा बराबर हमसे नाफरमानी ना करें, और अगर वो नाफरमानी कर दे तो हम उनसे संबंध तोड़ देते हैं, बीवी से संबंध तोड़ देते हैं, अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं। 25-50 साल का नौकर एक दो बार बेवफाई में पकड़ा जाए उसको निकाल देते हैं, 25 साल की वफादारी को हम भूल जाते हैं, 5 मिनट की बेवफाई पर उसको निकाल देते हैं। तो जिस अल्लाह ने हमको इतनी कीमती जिस्म दिया, इतना कीमती जान दी, वो हमसे कुछ नहीं चाहेगा, तो वो हमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बहुत थोड़ी चीज चाहता है। तो वो क्या चाहता है हमसे? तो वो हमसे ये चाहता है कि वो हमारा रब है, तो हम उसको रब मानकर जिए, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। अल्लाह शिर्क से पाक है, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में नफे नुकसान का मालिक नहीं, ये हमारी मान्यता बने। उसने दिया है, दुनिया में कोई गैरत वाला आदमी अगर वो देखे कि मेरा बेटा अब जिस बाप का बेटा है उसके अलावा और किसी से अपना नसब जोड़ दे, तो वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी औलाद क्या हराम की है। हमारी बीवी अगर हमसे मोहब्बत करती है और हम उससे मोहब्बत करती है, हमारी बीवी हमसे ये कह दे कि मैं तुमसे बड़ी प्यार, मुझे मोहब्बत है आपसे, भाई कितनी मोहब्बत है? 99.99% मोहब्बत है। अब कितने बाकी रह गई कि मुझे तुमसे 99.99% प्यार है, तो 1% का 100वां भाग मुझसे नहीं है तुझे प्यार करना, वो प्यार मुझे फलां से भी है। 1% का 100वां भाग मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो दूसरे से प्यार करती हूं। बागैरत आदमी उसको बर्दाश्त कर लेगा? हम अपनी मोहब्बत में अपनी बीवी को 1% का 100वां भाग देने को तैयार नहीं है, और दुनिया का इंसान अल्लाह के अलावा को नफे नुकसान का मालिक समझकर उससे मांगे तो क्या अल्लाह राजी हो जाएगा? इसलिए सारे नबियों की दावत यह थी कि अल्लाह के साथ कोई शरीक न करे, अल्लाह जैसा है ऐसा उसको माने, अल्लाह को माने, दूसरी अल्लाह की माने, अल्लाह की माने। अल्लाह की क्या माननी है? अल्लाह ने बहुत थोड़े फराइज हमारे जिम्मे किए, बहुत थोड़े फराइज। साल में एक मरतबा ज़कात रखी, साल में एक मरतबा हज रखा, जिंदगी में एक बार हज रखा, साल में एक मरतबा ज़कात रखी, महीने में एक मरतबा रोजे रखे, नमाज 24 घंटे में 5 नमाज है, एक नमाज में 15-20 मिनट जाती है, तो 1 घंटा इबादत का हमारे से मांगा, आप अंदाजा करें कितना मांगा हमसे। 5 वक्त की नमाज में सुबह में, दोपहर में, शाम में थोड़ी थोड़ी इबादत अल्लाह ने हमसे मांगी, बाकी रही मान्यता कि मान्यता हमारी अपने रब से जुड़ी रहे, ये हमसे मांगा कि बहुत थोड़ा मांगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हम तो तुम्हारे लिए आसानियां रखी, हमने दीन में आसानी है, युरीदुल्लाहु बिकुम अल-युसर, दीन अघरा नहीं है, ये बहुत थोड़ा हमने मांगा तुमसे। कई बंदे अपने इन चीजों को पूरा करें, अपने जीवन में इन चीजों को पूरा करते हुए जिए। अल्लाह को हमारी इन चीजों की भी जरूरत नहीं जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे फर्ज की, अगर रोजे फर्ज किए, जकात फर्ज की, हज के लिए बुलाया, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को पता तो चले, ये थर्मोमीटर है कि मैं अपने रब का फरमा बरदार हूं या ना फरमान हूं। दुनिया में सब लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप का फरमा बरदार हूं, वो तो उसकी सेवा से पता चलेगा कि फरमा बरदार है कि नहीं। बीमार अब्बा है, चारपाई पर है, अब्बा बेटा कह रहा है अब्बा मुझे आपसे बड़ा लाड़ प्यार है, اب ابا نے کہا بیٹا مجھے ذرا پانی پلا دو, تو کہتا ابا میں محبت بہت کر رہا ہوں, باقی آپ کو پانی پلانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا اس محبت کو آپ سچی کہو گے؟ وقت پر جو حکم کیا جا رہا ہے اس کو پورے کرنے پر آدمی کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے, بیوی کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے, بندوں کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے وقت پر کہ کیا کیا جا رہا ہے. ایسے اللہ نے ان احکامات میں انسانوں کے جو نفع رکھے ہیں وہ رکھے ہیں, باقی اس کے ذریعے سے اس کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہے. آدمی کی فرما برداری کہ نماز کے ذریعے سے, کہ دھندا اللہ نے دیا تھا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دھندا نہیں ہے, پیسے ہیں دھندا نہیں ہے, اور بہت سے ان کے پاس آوڑت ہے تو پیسے نہیں ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں اور اللہ جس کے پاس سے چاہے لے لیتے ہیں. آپ کے اس ضلع میں آپ دیکھنا کتنے لوگ تھے جن کے ماں باپ مالدار تھے, بیٹوں کو اللہ نے غریب کر دیا. کتنے وہ ہوں گے کہ جو غریب تھے لیکن ان کے بیٹوں کو اللہ نے مالدار کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے, جس کے پاس اللہ چڑھتی لاویں, جس کے لیے پڑھتی لاویں, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اس میں بندوں کو پرکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم لوگوں کو پرکھیں. لیبلوکم خلق الموت والحیات لیبلوکم, ہم تمہیں پرکھیں گے. اچھا پرکھ کر کیا ہوگا؟ پرکھ کر اللہ ہم سے لیں گے نہیں, اللہ ہم سے لیتے نہیں ہیں پرکھ کر, بلکہ اگر اس وفاداری میں وہ پکا نکلا تو اللہ اور انعامات کو بڑھا دیں گے. جیسے ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا, ہم نے اس کے اوپر کچھ نچھاور ہو گئے, ہم اس کو کچھ پیسے دے دیے, اب اس کے بعد اس کے تیور نہیں بدلے, اس کی رہنی کرنی ہمارے ساتھ نہیں بدلی, اس کا مزاج نہیں بدلا, تو ابا کا دل اور اس پر نچھاور ہوگا اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر کچھ نعمتیں ہم نے اس کو دی, 50,000,000 روپے دے دیے اور اس کا رہنی کرنی بدل گئی, ٹون بدل گیا, اس کا ہمارے ساتھ کا برتاؤ بدل گیا, تو کیا باپ آگے کے پیسے دینے کی ہمت کرتا ہے اس کو؟ بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہ واپس کیسے لے لیا جائے, جو دیا ہے وہ بھی واپس کیسے لے لیا جائے. ایسے جب اللہ کی ان نعمتوں میں بندوں سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے, فرما برداریاں ظاہر ہوتی ہے, تو پھر اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. برکتوں کے دروازے کہ اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں کہ یہ ان نعمتوں میں یہ ہمارا باغی نہیں بنایا. اللہ پاک یہ انسانوں کو دیکھتے ہیں, یہ نبی نے انسانوں کو سمجھایا ہے. اب دنیا میں نبی نہیں ہے, اس لیے نبیوں والی محنت کے نبی نے ہم سے پردہ فرما لیا ہے, اس لیے نبی والی محنت کے ذریعے سے دوبارہ انسانوں سے وہ ہمدردی کی باتیں ہو رہی ہے. کیونکہ ہم جس دنیا میں دیکھ جی رہے ہیں اس دنیا میں یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں سمجھائے گا. ہمارے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہیں, ہمارے محلوں میں یہ باتیں نہیں ہیں, ہمارے گلیوں میں, ہمارے بازاروں میں یہ باتیں نہیں ہیں, ہمیں کون سمجھائے گا؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے, سارے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے, اس لیے لوگوں کو جمع کر کے جیسے نبی لوگوں کو جمع کرتے تھے ایسے جمع کر کے کہا جاتا ہے. کئی لوگوں ہم آپ سے چائے کا گلاس سوال نہیں کرتے, ہم آپ سے پانی نہیں مانگتے, ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے. یہ سارا انتظام کیا کھانے کے لیے, یا ٹکٹ رکھی ہے وہ تبلیغ والوں کے لیے نہیں رکھی ہے, آپ کے پیٹ کے لیے رکھی ہے. تبلیغ والے آپ کے لیے کچھ نہیں مانگتے, چلو اتنا پنڈال باندھا ایسا مانگا کہ ایک رات گزارنے کے یہاں 200 روپے لگیں گے, اتنی زمین ہم نے ہموار کی, ہم نے یہاں رولر چلایا, ہم نے یہاں یہ کیا, اتنا خرچہ ہمارا ہوا, ہر آنے والا اتنا اتنا پیسہ دے دے گا یا نہیں. میں نے یہاں آ کر پوچھا کہ بھائی کس نے کار سارا کام کیا؟ کہ ہم نے کیا, ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا. یہ سارا ایمان والوں کی ہمدردی میں یہ گاؤں والوں نے کیا, ایک مہینے سے لگے ہوئے تھے, ہاتھ پیر لگا رہے تھے وہ سب کام کرنے والے, اپنے گھر کے لاڈلے سب, اپنے گھر کے شہزادے, اور ماشاءاللہ سب نے یہ مل کر کیا. ہماری اور آپ کی ہمدردی میں ہمارے بھائی آنے والے ہیں, کلمے والا بھائی آنے والا ہے, اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. ہم برادریاں نہیں ہیں, ہم قومیں نہیں ہیں, ہم خاندان نہیں ہیں. یہ ہماری برادریاں, ہماری قوم اور ہماری خاندان ہماری اوڑھان کے لیے, کہ یہ فلاں برادری, یہ فلاں خاندان, یہ فلاں کمیونٹی, کہ یہ اوڑھان کے لیے. ہماری کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا کہ یہ فلاں برادری ہے, یہ فلاں برادری, اور یہ اونچا ہے, یہ نیچا ہے, یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, یہ نہیں لکھا. لیکن ایک بات ضرور لکھی ہے کہ ہم کلمے والے ہیں, اور کلمے والے کو ایمان والے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا خیرخواہ بنایا. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ خیرخواہی کی محنت میں یہ ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایک ایمان والے کو بلا کر وہ زندگی سمجھائی جائے جس زندگی کے ذریعے سے اس کا جینا اچھا ہو جاتا ہے. آج پوری دنیا دکھ میں ہے, پوری دنیا جہاں سے سورج اگتا ہے وہاں بھی اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی, پوری دنیا دکھ میں ہے. محلوں میں چلو پھرو لوگ, بعض لوگ اپنا دکھ بیان کر دیتے ہیں, بعض لوگ اپنا دکھ بیان نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ملو تو ضرور دکھ میں ہیں. ایسا نہ سمجھو کہ بڑے بڑے بنگلے والے دکھ میں نہیں ہیں, بڑے بڑے بنگلے والے بڑے دکھوں میں ہیں. ہاں یہ بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دکھ میں نہیں ہیں, وہ سب سے بڑے دکھ میں ہیں. خودکشی کرنے کا ریشو ہمارے ملکوں سے زیادہ ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں لوگ بڑے مالدار ہیں, بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. ارے بھائی فقیر کو 100 روپے کا مسئلہ ہے, لاکھوں پتی کو لاکھوں کا مسئلہ ہے, اور کروڑوں والوں کو کروڑوں کا مسئلہ ہے. وہ بیان نہیں کر سکتا اور اپنی پرسنالٹی کو گھٹا بھی نہیں سکتا. اپنی جو شان اس نے بنائی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتا ہے. تو ہم اس سے متاثر نہ ہوں کہ وہ دکھ میں نہیں ہے, کہ سب دکھ میں ہے, کہ سارے دکھوں کا حل ہمارے نبی نے سمجھایا ہے. یہ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے, ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا تھا. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا, اے سفیان میں جو بات تم کو سمجھا رہا ہوں نا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی باتیں سمجھاتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد کی ہے, قبر کی ہے اور اس کے بعد کی. تو نبی علیہ السلام نے اس کی چوکھٹ کی اور فرمایا یہ باتیں خالی وہاں کے لیے نہیں ہیں, میں جو باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ باتیں وہ ہیں, اگر وہ بات سمجھ لی گئی تو اس سے سب سے پہلے تمہاری دنیاوی زندگی خوشحال ہوگی اور اس کے بعد مرنا ہے, موت یقینی ہے. اور موت بہت گمبھیر مسئلہ ہے, بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے, اور موت اچانک آ جائے گی. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا باؤچر کب پھٹ جائے گا. ہر سال اللہ پاک 15 شعبان میں اس سال کس کی روح قبض کرنی ہے ان کے نام فرشتوں کو دے دیتے ہیں, ان کی اس سال روح قبض کرنی ہے. گئی 15 شعبان میں اب تک پتہ نہیں کتنوں کی روحیں اسرائیل لے چکے ہیں, اٹھا چکے ہیں. ابھی 15 شعبان کو آنے میں 2.5 مہینے باقی ہے, 2.5 مہینے باقی ہے. پتہ نہیں اس میں سے کتنوں کی روحوں کا نام ان کے پاس لسٹ میں پہنچ چکا ہے. ہم لوگ ابھی یہاں زندہ بیٹھے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ میرا جیون بہت اچھا ہے, میں خوشحال ہوں اور مجھے ابھی بہت اچھا جیون ملے گا. کہ نہیں, یہ بات دھوکہ ہے. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. ہم کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے. یہ دھوکہ ہے کہ آدمی آشاؤں پر جیتا ہے, آشاؤں پر کہ میرا ایک جیون ابھی بہت بہت. تو آشاؤں پر وہ کیا کرتا ہے کہ آشاؤں پر وہ تیاری نہیں کر پاتا, کبھی اور چانس مجھے ملنے والا ہے. حالانکہ اس کا نام اللہ نے فرشتے کو دے دیا ہے کہ 15 شعبان آنے سے پہلے اس سال میں اس کو اٹھا لینا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو فرشتے دیکھ کر ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا نام تو اللہ نے اس سال روح جس کی قبض کی جائے گی اس میں لکھ دیا ہے, اور وہ بنگلہ بنا رہا ہے اور وہ بہت اچھا پلان بنا رہا ہے, کائے کا فیکٹری کا, کائے کا جی فلاں فارم کا اور فلاں کا اور فلاں کا پلان بنا رہا ہے, اور اس کا نام اللہ نے اس سال کے مردوں میں فرشتوں کو دے دیا ہے. اس کو نہیں پتا, وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, خوشی خوشی ہے, لیکن اس سال اس کو مر جانا ہے, اسے نہیں پتا ہے. اور اگر مان لو اس سال اس کا نام نہیں آیا تو اچانک آ جائے گا, آج نہیں تو کل, اور آخر میں بہت اگر اس کو جیون ملا تو کتنا ملے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی, بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس سے آگے جائیں گے, 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی, کم لوگ ہوں گے کہ جو اس سے آگے جائیں گے. آپ اپنے محلے میں سروے کرنا, آپ اپنی مسجدوں میں سروے کرنا کہ 70 سے اوپر والے آپ کی مسجد میں کتنے ہیں. انگلیوں پر گنے جائیں گے اتنے ملیں گے, 70 سے اوپر انگلیوں پر گنے جائیں گے پورے فنڈے میں, پورے محلے میں 70 سے اوپر جانے والے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رکھی گئی, اور اس سے اوپر جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. تو میں اپنا اندازہ کر لوں कि अगर मेरी मुकद्दर में मेरा 60-70 साल का जीवन भी है, मैं उसमें से कितना वापर चुका हूं। मैं मिसाल के तौर पर अपनी बात करूं, मेरी 45 साल की उम्र हो गई और 60 साल जीवन है, तो मेरे पास 15 साल बचे हैं। कुल कायनात मेरी 15 साल है। और अगर कोई 50 साल का हो गया तो उसके पास 10 साल बचे हैं, और कोई 55 का हो गया तो उसके पास 5 बचे हैं। फिर उसके बाद मुझे मर ही जाना है, मरे बगैर चारे कार नहीं है, और ऐसी कब्र में जाना है जो कब्र खतरनाक घटी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के घरों में से एक घड़ा है। और एक जगह फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि कब्र में क्या होता है तो लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। रोजाना कब्र ऐलान करती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं। सोचो क्या मतलब इसका। हम अपने बंगले में हैं, अकेले हैं, हम अकेले रहने की हिम्मत नहीं करते, वहशत होती है। क्यों अकेला हूं, बंगला है पूरा फड़िया है, अकेले घर में रह नहीं पाते। कब्र छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह, करवट नहीं ले सकेंगे। ऐसी कब्र रोजाना ऐलान करती है, मैं तन्हाई का घर हूं। ऐलान करती है, मैं अंधेरे का घर हूं, अंधेरे का घर। इसको सोचे हर आदमी, मेरे कमरे में मैं सोया हुआ हूं और मेरे घर में कोई ना हो, लाइट हो, और एकदम अंधेरा हो जाता है मगरिब के बाद, ईशा के बाद। रात की मैं बात नहीं कह रहा हूं, मगरिब और ईशा के बाद अंधेरे में अगर बिजली चली जाए और मेरे घर में इस जमाने की जो लाइटें हैं वो ना हो, तो क्या मेरा जिगर होता है मैं अपने घर में ठहरूं। खबर रोजाना ऐलान करती है, मैं अंधेरे का घर हूं। खबर रोजाना ऐलान करती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। हम जिस बिस्तर पर सोए हों, दो चार चूहे आ जाएं, हम सो सकेंगे? हम गुसल के लिए बैठे हों, दो चार कसारियां आ जाए, हम गुसल कर सकेंगे? हम जिस गुसलखाने में बैठे हों, दो चार छिपकली उसके छत पर आ जाए, हम पर नहीं ऊपर आ जाए, तो क्या हम गुसल सुकून से कर सकेंगे? हम इस्तिंजे के लिए बैठे हों, इस्तिंजे के लिए टॉयलेट में, और एक चूहा आ जाए, एक चूहा, चूहा कोई हाथी जैसी मखलूक है, इतना छोटा है, उसको पैर में दबा दो मर जाएगा, चंबू मारोगे वो मर जाएगा। लेकिन हम उस चूहे से भी हम तो घबरा जाते हैं। वो कब्र रोजाना कहती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। आप सब बैठे हुए हो, अगर किसी के यहां अंदर गरीबान में एक कीड़ा गिर जाए, एक छोटा सा कीड़ा, छोटा सा कीड़ा हमारे अंदर चला जाए, वो कीड़ा क्या क्या यूं करो तो वो मर जाए, यूं मसलो तो वो मर जाए, लेकिन अगर वो अंदर चला गया कपड़े के अंदर, तो क्या आपको चैन आएगा? एक कीड़े से हमको चैन नहीं आ पाता। हमारे सच्चे नबी ने फरमाया, कब्र रोजाना ऐलान करती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। उस कब्र में हमें और आपको जाना है, उस कब्र में, और असल जिंदगी हमारी वही है। हमारा ये जीवन जीने के लिए नहीं है, हम यहां मरने वाले हैं। हमारा असल जीवन मरने के बाद है, वो हमारा अच्छा हो जाए। जब तक जिए हमारी दुनियावी जिंदगी अच्छी हो जाए, और जब मरे तो हमारा मरना अच्छा हो जाए। इसकी हमदर्दी हमारे नबी लेकर आए थे। अब वो नबी पर्दा फरमा गए, तो इस मुबारक मेहनत के जरिए से वो हमदर्दी की जा रही है। किसी से किसी चीज का सवाल नहीं है, न चाय का, न पानी का, बल्कि हर एक को ये बात समझाई जा रही है कि भाई उस कब्र की तरफ हम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, हम रोजाना अपने मौत के करीब जा रहे हैं, अपने घर से दूर हो रहे हैं। आदमी ऐसा समझता है कि मैं अपने घर में बड़ा हो रहा हूं, बड़ा नहीं हो रहा। हर आदमी रोजाना अपनी मौत को सोचे कि मैं रात को सोता हूं, गारंटी नहीं है मैं सुबह उठ पाऊं। इसीलिए जब सुबह उठते हैं ना, तो जो दुआ पढ़ते हैं उसमें ये कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उठाया, मैं नहीं उठ सकता था तूने उठाया, ये कोरोना में बहुत सारे चले गए मैं नहीं बचा हूं, मेरे रब ने बचाया है, मैं जा सकता था मेरे रब ने बचा लिया। इन चीजों का ध्यान, कि मैं ये सोचूं कि अगर आज मेरी मौत आ गई या इस महीने में मेरी मौत आ जाए, तो क्या मेरे पास ऐसा बैलेंस है, ऐसी तैयारी है कि मेरी कब्र मेरे लिए कीड़े मकोड़े न बने, मेरी कब्र मेरे लिए अंधेरा न रहे, मेरी कब्र मेरे लिए तन्हाई की जगह न रहे। किताबों में आता है कि सबके लिए कि कब्र ऐसी नहीं बनेगी। बाज़ लोग वो होंगे कि जब वो कब्र में दफनाए जाएंगे तो उनके एक तरफ खूबसूरत शक्ल की एक शक्ल होगी, दूसरी तरफ दूसरी, तीसरी तरफ तीसरी, चौथी तरफ चौथी शक्ल होगी। जब फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए, फरिश्ते कहेंगे हटो, हमें इनसे बात करनी है, हिसाब किताब करना है, तो वो कहेंगे हम इनसे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटोगे? کہ ہم فلاں ہیں, میں نماز ہوں, میں روزہ ہوں, ایک طرف کھڑا ہوگا نماز, ایک طرف روزے, ایک طرف فلاں, ایک طرف فلاں, اور اس کے نیکیاں کھڑی ہو جائے گی انسانوں کی شکل میں. فرشتے آ کر کہیں گے کہ جاؤ تم ہمیں حساب کتاب کر رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ تمہیں حساب کتاب کرنا ہو کر لو, ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے. پھر جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اب تم یہاں آرام سے رہو, تمہیں کوئی تنگی نہیں, اور جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. وہ مزے کرے گا کہ بس خوش قسمت لوگ وہ بھی ہوں گے. کسی کو ہمیں کوئی نہیں, میں اپنے لیے سوچوں میں کیسا جی رہا ہوں, میں کیسا جی رہا ہوں, میرے قبر میں جانے کے بعد میرا جیون کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہر آدمی اس کی فکر کر لے. کتنے بڑے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ نے ان کی خوشخبری دنیا میں سنائی کہ جنت میں جائیں گے. عثمان غنی جنت میں, وہ جب قبرستان جاتے تھے تو قبر کو دیکھ کر روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتے تھے, داڑھی تر ہو جاتی تھی. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو اس کو اتنا بڑا آدمی اس قبر سے رو رہا ہے, وہ قبر کو سمجھا ہوا تھا. ایک آدمی دنیا میں کوئی قصور کرتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ قلم لگے گی, یہ قلم لگے گی. وہ قلم کو جاننے والا ٹینشن میں آتا ہے کہ اس قلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس قلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس قلم کے ساتھ کتنے سال کی جیل ہے, تو ٹینشن میں رہتا ہے. وہ جانتے تھے قبر کیا چیز ہے, آسان چیز نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے قبر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں, کہ یہ ان باتوں میں ہم الجھ نہ جائیں. اس کی ہمدردی کی باتیں ہمارے نبی لے کر آئے کہ اگر جیون اچھا نہیں گزرا تو زندگی کی چکیں دنیا میں بھی دکھی کرے گی اور موت کے بعد اس سے زیادہ دکھی کر دی. موت کے بعد کہ موت کے بعد اس کا دکھ ختم نہیں ہو جائے گا. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں واقعہ لکھا ہے, ایک قافلہ حج میں جا رہا تھا, زندگی کی بھولوں کا دکھ موت کے بعد کیسا ہوتا ہے. واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے حج میں قافلہ جا رہا ہے, ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی اس میں سے اژدہا نکلا. جب اژدہا نکلا تو لوگ گھبرا گئے, یہ کیا بات ہو گئی. تو دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر میں سے بھی اژدہا, پھر تیسری کھودی تیسرے میں بھی اژدہا, چوتھی کھودی. تو وہ پریشان ہو گئے. اس زمانے میں غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود تھے, ان سے فرمایا کہ یہ ہمارا آدمی, اس کا انتقال ہو گیا اور قبریں کھود رہے ہیں اور اس میں سے اژدہا نکل رہا ہے, ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ تم اگر پوری دنیا کو بھی کھود ڈالو گے تو وہاں اس کے لیے یہی نکلنا ہے, اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو. اس کو دفن کیا, گھر آنے کے بعد لوگوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو, وہ کیا کرتا تھا؟ تو کہا کہ یہ گیہوں کا بیپاری تھا, گیہوں کے بیچنے کے ساتھ بھوسی بیچتا تھا. یہ اس کی سزا ہے, ابھی تو دفن نہیں ہوا ہے, کہ یہ مرنے کے بعد یہ دکھ دور نہیں ہوتا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آسمان سے پرچہ آیا, وہ راجہ تھے راجہ, کہ ہم ان سے راضی ہیں, ایسا پرچہ آیا. ان کے ایک سالے تھے, بہت بڑے بزرگ سالے تھے, وہ روزانہ تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جنازے میں رکھے گئے, تو جنازے میں ہلنے لگے. تو ان کے بچے کہنے لگے اپنے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے, اپنے ماموں سے کہنے لگے کہ میرے ابا ابھی قبر میں, میرے ابا انتقال نہیں ہوا, زندہ ہے. تو کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہارے ابا زندہ اس لیے ہل رہا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے, اس کو قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب آ پہنچا. 10 پارے روزانہ تہجد میں پڑھنے والا آدمی تھا, کہ اس کا کیا قصور تھا, اتنا بڑا بزرگ آدمی, اس کا کیا قصور تھا؟ کہ اس نے اپنے راجپاٹ کو بنانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا تھا, ملک بڑھانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا تھا. اگر آدمی صحیح زندگی سے جیا ہوا نہیں ہوتا تو وہ ڈگلے نے پگلے لوگوں پر ظلم کر دیتا ہے, اور اس کی شروعات اپنے گھر کے لوگوں سے کرتا ہے. اپنے سگے بھائی پر ظلم کرتا ہے, سگی بہن پر ظلم کرتا ہے, سگے چاچا پر ظلم کرتا ہے, سگی پھوپھی پر ظلم کرتا ہے, اوروں پر ظلم سے, یہ ان رشتہ داروں پر ظلم اور خطرناک ہے اور بھاری ہے. جیسے رشتہ داروں کے ساتھ احسان بڑا بڑا کام ہے, ایسے ان کے ساتھ ظلم اور اوروں کے ساتھ ظلم سے بڑا جرم ہے. اکثر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا جو ظلم کی شروعات ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے, اسے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ کر رہا ہوں, دس پارے پڑھنے والا تہجد میں وہ اگر ظلم سے کوئی کام کرے وہ نہیں بخشا جاتا. تو ہمارا جیسا اور آپ جیسا آدمی اگر اس کی زندگی میں ظلم داخل ہو گیا تو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ کہ ان چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے, ہم اس خبر کو جاننے والے بنے, اس خبر کو سمجھنے والے بنے, اس اچھے کو اچھا سمجھنے لگیں اور اپنی آخرت کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں. وہ اس فکر کی یاد دلانے کا نام یہ تبلیغ ہے. ہم تبلیغ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چلے میں جانا, چار مہینے میں جانا, کہ یہ چلے چار مہینے میں آدمی کے احساس پیدا کروانے کے لیے, کیونکہ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ آدمی کے اندر کے ایمان سے پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی کا ایمان کمزور پڑ جائے وہ بڑے بڑے پاپ کرتا ہے, اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. لقمان حکیم نے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے, اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور. کیا یقین کا مطلب؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا, اور اگر میرے سے ایسا ہوا تو ایسا ہوگا. یہ یقین, اس کو یقین کہتے ہیں. اور یہ میلہ ہو جائے, ہم سب مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں, اللہ کا احسان ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن اس اسلام کو بنانا پڑتا ہے, یہ یقین کو ایمان کو بنانا پڑتا ہے, اندر اس شکتی کو بنانا پڑتا ہے. ورنہ ایک آدمی مسلمان ہے اور چوری بھی کر رہا ہے, مسلمان بھی ہے زنا بھی کر رہا ہے, مسلمان بھی ہے اور لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہے, مسلمان بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے, مسلمان بھی ہے غیبت بھی کر رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ایسا اسلام ہمارے پاس لے کر مت آنا. لم یلبثوا ایمانہم بظلم, تم مسلمان بھی اور ایسے گند کرتے ہو. یہ گند کون نہیں کرے گا, یہ گندگی کون نہیں کرے گا کہ جو اس کے انجام سے واقف ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. مثال کے طور پر دنیا میں ایک آدمی سے زنا کا عمل ہو رہا ہے, اب وہ یہ سوچے کہ بھائی میں بے حیائی کا عمل کرتا ہوں, اس کا انجام کیا ہوگا. ہمارے بزرگ تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ, وہ سمجھاتے تھے دنیا میں اس کی کیا سزا ہوگی. کہ دنیا میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ اگر اس نے ایک گند کیا ہے کسی کے ماں بہو بیٹی پر, غلط نگاہ ڈالی ہے, تو یہ جیسے کسی کی ماں بہو بیٹی ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں بہو بیٹی پر کوئی ہاتھ مارے, ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا. جیسے ہم کو اچھا نہیں لگتا, وہ بندی وہ بیٹی کسی کی ہے لیکن بندی اللہ کی ہے, وہ چیز اللہ کو بھی اچھی نہیں لگی ہے. جب اللہ کو اچھی نہیں لگی ہے تو اللہ اس سے بڑھتا جواب لیں گے. دنیا میں اللہ کیسے بڑھتا جواب لیں گے؟ اللہ بڑھتا جواب ایسے لیں گے, وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک اس گھر کی جس نے کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ مارا ہے, اللہ پاک اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا بڑھتا جواب اس کے گھر کی عورتوں سے لے گا, کہ اسی گناہ میں اس کی بہن کو مبتلا اللہ کر دیں گے. اگر اس کی بہن مبتلا نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کی بیٹی کو بڑے ہونے دو, اس کی بیٹی کو مبتلا کریں گے. اگر بیٹی مبتلا نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کی ماں کو مبتلا کر دیں گے یا اس کی بیوی کو مبتلا کریں گے. دنیا میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ بھائی بہت ساروں نے یہ حرکتیں کی لیکن ان کی ماں بہو بیٹیاں تو اس میں مبتلا نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ دھوکہ ہے. جیسے مرد نے گندگی کی تو عورتوں کو نہیں پتا چلا, جب وہ کرے گی مردوں کو بھی پتا نہیں چلے گا. یہ دنیا کی سزا, آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے آگ نکلتی ہوگی, آگ نکلتی ہوگی. سب کے سامنے لوگ کہیں گے یہ زانی کا مجمع آ رہا ہے, یہ زانی آ رہے ہیں, یہ زانی آ رہے ہیں, یہ زنا کرنے والا مجمع آ رہا ہے. سب کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کریں گے. جب یہ انجام سوچے گا وہ آدمی ڈرے گا کہ میرا اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ شکتی اندر پیدا کرنی ہے جو ہمیں اچھے کو اچھا دکھا دے, برے کو برا دکھا دے. آدمی معلومات سے عمل نہیں کرتا, آدمی معلومات سے گناہوں سے نہیں بچتا. آدمی کو جو بچانے والی چیز ہے وہ اندر اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری شکلوں میں ایک ایک آدمی کو اتنا یہ سمجھایا تھا کہ بادشاہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اپنے انجام سے ڈرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ عمر فاروق میرا یہ کام ہے, ذرا یہ کر دو. تو انہوں نے کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو تم آتے نہیں ہو, اور جب میں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں تو تم اس کے بعد آ کر پریشان کر رہے ہو. یوں کر کے ایک کوڑا مار دیا, وہ تو چلا گیا. ایک دم یہ ہل گئے کہ میرے پاس وہ آیا تھا, میں نے اس کو کوڑا مار دیا, وہ تو چلا گیا لیکن میرا کیا ہوگا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, جانتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. کہ ان چیزوں سے وہ آدمی غافل رہے گا جو اس کے انجام سے ناخبر ہو کہ میرا کیا ہونے والا ہے. اس دنیا میں جو کرے گا وہ سب چیزیں نوند کی جاتی ہے, ہمارے فرشتے اس کو نوند کرتے ہیں, اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے فرمائی اللہ نے کہ ان میں سے جو اچھائیاں کرتے ہیں ان کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ ملے گا اور جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنے غلطیوں کو بھگتنے کی پوری پوری بھرپور تیاری کر کے رکھے. اللہ انصاف والا ہے, اللہ پاک انصاف والا ہے, اللہ عدل والے ہیں, اللہ اس دنیا میں انصاف کرتے ہیں. اللہ پاک کفر کو پسند کر لیتے ہیں, کوئی آدمی زمین پر دھرتی پر کفر کرے مگر اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی بے ایمان غیر ایمان والے پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ بھی دلواتے ہیں, اللہ اس کا بدلہ بھی دلواتے ہیں. اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے, یہ ظلم آدمی کی حرکتیں ظلم ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی تیاری کر کے رکھے. آدمی کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں, میرا ایسا ہو گیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, آدمی یہ سوچتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا, میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا, میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا, میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. اللہ اس کا قرآن میں جواب دیتے ہیں, اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں, لوگوں سے بات کہو کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا, تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جواب میں کہو کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اگر تمہارے سنجوگ خراب ہو رہے ہیں تو یاد رکھو تمہارے رب نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. وما ربک بظلام للعبید, تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. تو پھر کہ تم نے کچھ غلط حرکتیں کر رکھی ہے, اس حرکتوں کی پاداش میں تم کو یہ سزا دی جائے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ابھی کوئی غلطی کروں اور ابھی سزا مل جائے, یہ ضروری نہیں ہے. ہنسی ہنسی نے کرے لاپا, رڑی رڑی نے بھگوا پڑشے. جو چکیں ہوتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے, جو چکیں ہوتی ہے. وہ جو فرعون تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اتنا بڑا گناہ کسی نے آج تک نہیں کیا. شیطان نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ اتنا خطرناک اس نے دعویٰ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پریشان بھی کیا اور اللہ کا مقابلہ اپنی خدائی سے کیا کہ میں بھی خدا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رجوعات کی کہ اللہ یہ بہت ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ مجھے بہت حیران کرتا ہے, تو اس کو ذرا دیکھ لے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے آیت اتاری, او جی بد دعوتکما فاستقیما, تم نے جو رجوعات کی ہے کہ تم کو حیران کر رہا ہے, تم اپنے کام میں لگے رہو, میں اس کو دیکھ لوں گا. پھر اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی اور ڈھیل دی اور ڈھیل دی اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا اور سر پھری باتیں کرنے لگا. جب وہ اچھے شباب پر اور اچھی بلندی پر پہنچا, پھر اللہ نے اس کے پر پنجہ مارا اور ایک دم اس کو دبوچ لیا. اس کے سارے خاندان کے ساتھ اور اس کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ نے اس کو ٹسا دیا. کیا ہوا کہ اللہ اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتے تھے, دیکھو کہاں سے ہم نے اس کو کہاں پہنچایا. اللہ نے 40 سال اس کو ڈھیل دی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان آج کچھ کرے اور آج کے آج اس کو بدلہ مل جائے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہم کو نبیوں نے سمجھائی ہے کہ نبیوں کی محنت میں انسانوں کی ہمدردی چاہی جاتی ہے. کئی لوگوں جس دھرتی پر جی رہے وہ دھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس دھرتی پر اس کو راضی رکھ کر جیو گے تو اچھا جی سکو گے, اور اگر اس کو ناراض کیا تو اس دھرتی پر کوئی اچھا جی نہیں سکے گا. تو اس دھرتی پر اپنے کام کاج میں اپنے اللہ کو داخل کر لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سنیاسی بن جائے. سنیاسی بننا ہمارے دین میں منع ہے, سنیاسی بننا ہمارے دین میں منع ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اس میں ویپاری بننا پڑے گا, اس میں مزدوری کا موقع ملے مزدوری کرنی پڑے گی. اور اگر اللہ پاک کسی کو راجپاٹ دے تو وہ راجہ بن جائے گا, کوئی واندہ نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس دھرتی پر راجہ بھی بنے ہیں, اس دھرتی پر بڑے بڑے ویپاری بنے ہیں, اور اس دھرتی پر وہ کاشتکار بنے اور بہت بڑا راجپاٹ کیا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا راجپاٹ 3 کھنڈ پر تھا. کتنے کھنڈ پر بولو؟ 3 کھنڈ پر تھا. ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ کہ ایک کھنڈ میں 50-50 دیش ہوتے ہیں, 50-50 دیش. ہمارا یہ ایشیا کھنڈ ہے, اس میں کتنے دیش ہیں؟ کہ اوپر نیچے آسٹریلیا سے شروع کرو, آسٹریلیا سے اوپر آتے آتے آؤ ملیشیا, انڈونیشیا. ملیشیا ہندوستان سے بڑا دیش ہے, انڈونیشیا ہندوستان سے بڑا زمین کا علاقہ ہے. تو انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, پھر اس کے بعد ویتنام, اس کے بعد یہ اوپر کا چائنا, اور اس کے اوپر منگولیا, اور یہ ہندوستان, افغانستان, پاکستان, سیلون, برما, بھوٹان, نیپال, اوپر جتنے ترکمانستان, ازبکستان, اور اوپر چلے جاؤ ترکی تک. ترکی تک ایشیا ہے، وہ سارا ایک کھنڈ میں ہے. حضرت صحابہ کو اللہ نے تین کھنڈ کا راجپاٹ دیا، تین کھنڈ کا. تو دنیا چھوڑنے کا اگر دنیا میں مشغول ہونا برا ہوتا تو ان کو راجپاٹ میں مشغول نہ کرتے. راجپاٹ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم، دنیا نہیں چھوڑیں گے، ہم کو رہنا اسی میں ہے. اگر اللہ وزیر بنائے وزیر بنیں گے، صحابہ کے بڑے بڑے وزیر تھے، اور ویپاری بنائے تو ہم ویپار بنیں گے، زوردار ویپاری. تو پھر کریں گے کیا؟ کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے جئیں گے، اس میں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو. ہم اس کا دین سیکھیں گے، کہ ویپاری کا دین ویپاری سیکھے، مزدور کا دین مزدور سیکھے، راجا کا دین راجا سیکھے. تو پھر وہ راجا جنتی، وہ ویپاری جنتی، وہ مزدور جنتی. راجا کا دین کیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا راجا کا دین یہ ہے کہ وہ انصاف کرے. جو انصاف کرنے والا راجا ہوگا اس کی جگہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھیں گے. عرش کے نیچے صرف سات لوگوں کو اللہ جگہ دیں گے، اس میں ایک انصاف کرنے والا راجا ہوگا. اگر دنیا میں مشغول ہونا برا ہوتا تو یہ راجا کی جگہ عرش کے نیچے نہ ہوتی. بس یہ راجا کو یہ بات کہی گئی کہ تو اپنے نشے میں، اپنی بادشاہی کے نشے میں ظلم کسی پر نہ کر، انصاف کی بات کر. اگر کوئی ویپاری ہے تو ویپاری کا کیا دین ہے؟ کہ وہ سچا ہوگا اور امانتدار ہوگا. التاجر الصدوق الامین. اگر وہ سچا ہے کہ اپنی ہر چیز میں سچا، کہیں دو نمبری کوئی نہیں، اور امانتدار ہے، تو اس کا درجہ کہ وہ مرے اتنی دیر ہے، اس کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہے. اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ جنت میں کریں گے. کہ ہمارا تو تاجر دنیا میں بھی خوشحالی کے ساتھ، اور مرے تو خوشحال. تو تاجر اپنا دین سیکھے، مزدور اپنا دین سیکھے، کہ مزدور سچائی کے ساتھ مزدوری کرے، کہ مزدور اپنی مزدوری سیکھے، اپنا دین سیکھے، تاجر اپنا دین سیکھے، بادشاہ اپنا دین سیکھے، پڑوسی پڑوسی کا دین سیکھے. کہ پڑوسی کا دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی، اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف نہ دے. ہاں، اگر اس کو وہ تکلیف دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا بزرگ ہے، وہ اس کے پڑوسی کے لیے خطرے کی چیز ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بات کا مفہوم ہے واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. او ہو 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 ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام بخالی بات فرما دے، وہی اتنی بڑی بات ہے. اور حضور تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ ہل گئے. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کس کے لیے تین دن قسمیں کھا رہے ہیں؟ وہ مومن نہیں ہے، تین مرتبہ قسم کھا رہے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من لا یامن جاره بضائقه، کہ اگر کوئی دو پڑوسی پڑوس میں رہتے ہیں اور ایک پڑوسی سے دوسرا پڑوسی گھبرایا ہوا ہے کہ یہ میرا جو پڑوسی ہے وہ میرے سنجوگ کبھی بھی خراب کر سکتا ہے، مجھے کبھی بھی تکلیف دے سکتا ہے. ابھی تکلیف دی نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچی نہیں ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جس سے وہ گھبرا رہا ہے، کہ اپنے پڑوسی کو ہمیشہ خوف زدہ رکھتا ہے. اب وہ چاہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. کہ پڑوسی پڑوسیوں کا دین سیکھے، بیٹا باپ کا دین سیکھے، باپ بیٹے کا دین سیکھے، اس میں اللہ راضی ہوں گے اور انسانوں کو راحت پہنچے گی. بیٹے نے اگر باپ کا دین سیکھ لیا، اس بیٹے سے باپ کو راحت پہنچے گی. اس کو اگر ساری چیزیں دے دی اور بیٹے کا دین نہیں دیا تو اس سے راحت نہیں پہنچے گی. میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر بیوی نے شوہر کا دین سیکھ لیا تو بیوی سے شوہر کو راحت پہنچے گی، اور شوہر نے دین سیکھ لیا تو شوہر سے بیوی کو راحت پہنچے گی. ہاں، کہ راحت پہنچانے والی دین جو چیزیں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں. اللہ نے انہی چیزوں کو دین بنا دیا ہے. جن چیزوں میں انسانوں کا نفع ہے اللہ نے ان چیزوں کو دین بنا کر انسانوں کو دیا ہے. بھائی ہم سب بیٹھے ہیں، اس میں بہت سارے باپ ہوں گے، ہم سب بیٹھے ہیں اس میں بہت سارے بیٹے ہوں گے. اچھا چلو بتاؤ، اس مجمع میں جو باپ ہیں کوئی ایسا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیز بن جائے، میرے چہرے پر تھونکے، مجھے میری بے عزتی کر ڈالے، مجھے تماچا ٹھوک دے؟ کہ کوئی باپ نہیں چاہتا. تو اللہ نے اپنے باپ کی عزت کرنے کے عمل کو بیٹے کے لیے دین بنا دیا. اللہ نے اپنے باپ کی عزت کے لیے جو چیز بنائی وہ بیٹے کے احترام کو بیٹے کا دین بنایا، اور بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے آگے نہ چل، راستہ چلے تو اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھ، تھالی میں کھائے تو اپنے باپ سے پہلے نوالا نہ اٹھا، اور اس کے سامنے زور سے نہ بول. اگر اس بیٹے کو دین آ گیا تو اب اس باپ وہ بیٹے سے یہ چیزیں نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہوا تو اخباروں میں پڑھتے ہو کہ بیٹے نے ماں کو مار ڈالی، بیٹے نے ماں کو مار ڈالی، باپ کو مار ڈالا. کیا ہوا؟ کہ بیٹے کو سب کچھ سکھایا تھا، جو باپ کا دین تھا وہ نہیں سکھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، ان کا بیٹا کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے ہوتا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ یہ میرے ابا ہیں، میں دیکھتا ہوں میرے ابا کے کچھ لوگ دشمن ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں شاید ہو سکتا ہے میرے باپ پر آگے سے کوئی حملہ کرے، تو میں آگے اس لیے ہوتا ہوں کہ حملہ مجھ پر ہو میرے باپ پر نہ ہو، اور کبھی میں دیکھتا ہوں پیچھے سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو مجھ پر ہو میرے باپ پر نہ ہو۔ یہ کون سا بیٹا کر سکتا ہے کہ دین سکھا ہوا کر سکتا ہے؟ وہ ابا کے ساتھ کھانے بیٹھے تو نوالا نہیں اٹھا رہے، پر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوٹی جو میں اٹھا رہا ہوں میرے باپ کو پسند ہو تو میں وہ اٹھا لوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہ یہ وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ سیکھا ہوا ہے، تو اتنا بڑا شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اللہ نے باپ کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے اسی کو بیٹے کا دین بنایا، بھائی شوہر کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے اسی کو بیوی کا دین بنایا۔ ہر شوہر یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ وفادار رہے، میرے مال میں وفادار رہے، میرے ساتھ عزت میں وفادار رہے، خیانت نہ کرے اور مجھے راحت پہنچائے، تو اللہ نے اس کو دین بنایا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، وہ لڑکی نے حضور سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا نکاح ہو رہا ہے، مجھے نکاح کا دین سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے نکاح کا دین یہ ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم میں پھوڑے ہو جائیں اور اس میں سے خون نکلے، پیپ نکلے، اور اس کو تو اپنی زبان سے چاٹے، تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا اس کے شوہر کے ساتھ اس کو جوڑا، کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا کہ لڑکی شادی کرنے کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو وہاں جا کر بھی اپنے ماں باپ سے جڑی رہتی ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کو شادی کے بعد بھی نہیں بھولتی۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا جب بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں۔ بیٹیاں، اکثر بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، آپ بیٹوں کی زندگی دیکھ لو، 10 منٹ ماں کے پاس جانے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں 10 منٹ ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، 10 منٹ۔ یہ سب ہم اپنا سروے کر لو، میں اپنی ماں کے پاس کب گیا تھا، میں اپنے باپ کے پاس کب گیا تھا، اور جس وقت گیا تھا کس تیور سے گیا تھا، اور ماں باپ کے ساتھ میں نے کیسے بات کی تھی۔ ماں ٹک ٹک کی نگاہ پر بیٹھی رہتی ہے، ٹک ٹک کی نگاہ باندھ کر بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، لیکن کیا میں اپنے ماں کے پاس جاتا ہوں؟ بیٹی اپنے سسرال میں ہوتی ہے، وہاں سے روز ایک فون کرتی ہے، امی کیسی ہو، امی تم ٹھیک ہو، ابا کیسے ہیں، ابا ٹھیک ہے، پھر پوچھتے ہیں امی ابو نے دوائی کھائی ہے، وہ سسرال میں ہیں، وہاں سے پوچھتی ہے ابو نے دوائی کھائی ہے، ابو کی طبیعت کیسی ہے، شوگر کیسی ہے، ایک ایک بات پوچھے گی۔ اور جب وہ مر جاتے ہیں امی ابا تو بھائی جب ان کے ساتھ تزیہ کرتے ہیں، تو میں بہت ساری جگہ پر میراث میں گیا تو میں نے بہت ساری بہنوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بات نہیں ہمارے بھائی کو دے دو، بھائیوں کو بہت کم کہتے ہوئے سنا کہ ہماری بہن کو دے دو، بہت ساری بہنوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے بھائی کو دے دو، جو بھائی اس کو دینے کو تیار نہیں وہ یہ کہتی ہیں ہمارے بھائی کو دے دو۔ وہ اپنے ماں باپ کی وفادار ایسی ہوتی ہے کہ سسرال میں جا کر بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائے سمجھ لو قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ اپنے ماں باپ سے کٹتی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دل دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو دل دلوانا ہے شوہر کو، تو کیا فرمایا، تجھے اپنے شوہر کی سیوا کرنی ہے، اتنی کہ اگر اس کے جسم پر خون نکل آئے تو اس کو زبان سے چاٹے، تو بھی اپنے شوہر کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے پوچھا گیا عورت کے لیے پہلا حق کس کا، تو اس کے شوہر کا، کیوں کہ وہاں تو وہ جڑی ہوئی ہے، اس کو یہاں جوڑنی ہے۔ اور مرد کے لیے پوچھا گیا کہ اس کے اوپر پہلا حق کس کا، کہ پہلا حق ماں باپ کا ہے، کیوں کہ وہ تو بیوی سے جڑ گیا، اپنے ماں باپ کو بھول گیا، اپنے ماں باپ کو بھول چکا ہے، وہ بیوی کا ہو چکا ہے، تو اب اس کو اس کے ماں باپ سے جوڑا گیا کہ تیرے اوپر تیرے سب سے پہلا تیرے ماں باپ کا ہے۔ ہم سوچے کیا 24 کلاک میں جاتا تو نہیں ہوں، فون کرتا ہوں، آج 24 گھنٹے میں نے اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے بات کی، کیا میرے امی ابا سے بات کی؟ کہ یہ چیزیں زندگی میں ہم سب روز دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو انسانوں کی نفع کی چیزیں اس کو دین بنایا، اگر وہ وجود میں آ جائے ایسی مزے کی زندگی وجود میں آئے کہ دنیا میں آدمی مزے کرنے لگے۔ کیسے مزے بتاؤں، ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی مزدور آدمی تھا، مزدوری کرنے جاتا تھا، اس کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، تو بچے کو بیمار چھوڑ کر مزدوری کرنے گیا، روزہ رکھا ہے اس نے روزہ، وہ جب بیمار مزدوری کرنے گیا تو اللہ کی شان بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیوی یہ سوچ رہی ہے میرا شوہر مزدور ہے, مزدوری کرنے گیا ہے, روزے سے ہے. وہ شام کو گھر آئے گا اور پہلا اگر یہ خبر پوچھے گا کہ بچے کا حال کیسا ہے, اگر میں نے یہ بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو میرے شوہر مزدور ہیں, مزدوری کر کے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے اور وہ بھی روزے سے ہیں, اور پھر بیٹے کا صدمہ اگر اس کو پہنچا تو کیا حال ہوگا. تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ اپنے شوہر کو میں تکلیف نہ دوں. وہ عورت سوچ رہی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے. تو وہ عورت نے اپنے بچے کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کر دیا اور رکھ دیا. اس کے بعد خود دلہن کی طرح تیار ہو گئی, دلہن کی طرح, عام عورتوں کی طرح نہیں, دلہن کی طرح, دلہن کی طرح کہ شوہر کو میں اچھی لگوں. جب شوہر شام کو آئے تو پہلا سوال پوچھا بیٹے کا حال کیسا ہے, کہ جی بیٹا خیریت سے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے افطار کیا, عشاء کی نماز پڑھی. بہت دلہن بن سنور کر بیوی تیار تھی, اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی. بیوی نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں بچہ رخصت ہو چکا ہے. سب سے لاڈلا ماں کو اپنا بیٹا ہوتا ہے, شوہر کو چھوڑ کر بیٹے کو وہ اختیار کر لیتی ہے. ہاں شوہر اس کا بھاگ نہیں ہے, بیٹا تو اس کے جیون کا بھاگ ہے. وہ اپنی بیٹے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. اس بیٹے کے موت کو وہ دبا کر بیٹھ گئی. کیوں؟ کہ مجھے میرے شوہر کو راحت پہنچانی ہے. جب رات گزر گئی, صبح ہوئی, تو وہ اپنے شوہر کو اطلاع دے رہی ہے. کیسے اطلاع دے رہی ہے؟ اس کو صدمہ نہ ہو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے کوئی اور وہ لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے. کہ جی دے دینی چاہیے. یہ پہلے ذہن بنایا کہ ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ مانگنے کے لیے آئے تو کیا کرنا چاہیے. کہ دے دینا چاہیے. جب یہ بات سنی تو کہا ہمیں اللہ نے ایک بیٹا امانت دیا تھا, وہ لینے بھیجا, ہم نے بھی دے دیا. کہ کیا بات کر رہی ہو, بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی ہاں. کہا کب؟ کہا کل سے انتقال ہو گیا. کہا تو بتا بھی نہیں رہی. کہا مجھے محسوس تھا کہ آپ مزدور آدمی ہیں, مزدوری کرنے گئے تھے, روزے سے ہیں, آپ کو بیٹے کا صدمہ ہوتا تو آپ کھا بھی نہیں سکتے, صدمہ ہو جاتا, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا, میں نے آپ کو نہیں بتایا. اب یہ بچے کو لے کر جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو وہ لے کر گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنایا میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, میں نے اس کے ساتھ رات گزاری, مجھے پھر بھی محسوس نہیں ہونے دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات میں اللہ تمہارے لیے برکت دے. حضور خوش ہو گئے, دعائیں دی. علماء فرماتے ہیں اس رات سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسل میں اللہ نے علماء پیدا کر دیے. کہ بیویوں میں جب دین آئے گا تو بیویاں یہ راحت پہنچائے گی, دنیا کی نعمتیں آئے گی تو وہ چری ہو جائے گی اگر بے دینی کے ساتھ آئے تو. ہم لوگ ابھی کسی ایک سفر میں گئے تھے, بہت دور سفر میں گئے تھے, تو وہاں ہم کو جوان سنا رہے تھے مالی صاحب ہماری بیوی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی پلاؤ. وہ یہ کہتی ہے میں بھی جاب کرتی ہوں, تو بھی جاب کرتا ہے, مجھے ضرورت پڑے گی میں پی لوں گی, تجھے ضرورت پڑے تو پانی پی لے. ہاں یہ ماڈرن زندگی ہے. جس ماڈرن زندگی کو آج بنوایا جا رہا ہے ماحول میں, اس میں بے وفائی ہے. آج کے ماڈرن زندگی میں بے وفائی ہے. شرم ختم کر دی, پاکی کو ختم کر دیا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے میں یہ تھی, شرم تھی شرم. ہمارے نبی علیہ السلام کے معاشرے میں سادگی تھی سادگی. ہاں پاکی تھی, حیا تھی. دنیا میں محنت کی جا رہی ہے کہ حیا کے مقابلے میں بے حیائی کو لاؤ. کہ بیٹی آپ نے اور ہم نے پرانا معاشرہ دیکھا ہے کہ جب ابا گھر میں ہوں تو لڑکا ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا, چارپائی پر لڑکا نہیں بیٹھ سکتا. میرے وڈیل بیٹھے ہوئے ہیں, عورت کا سوال نہیں. ایک عورت بیٹھ جاتی تھی, لجا حیا شرم پاکی تھی. اب اتنی بے حیائی لائی گئی کہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ باپ بیٹی کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, سگا بھائی اپنی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ سگا بھائی بہن کے ساتھ برائی کر رہا ہے, سگا دیور جیٹھ کے ساتھ, دیور اور جیٹھ بھابھی کے ساتھ برائی کر رہا ہے. کل ہی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, وہ مولانا نے مجھے کاروباری سنائی کہ ایک لڑکی ہمارا دین چھوڑ کر دوسرے دن میں داخل ہو گئی. میں نے پوچھا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہ میرا شوہر ڈرائیور تھا, وہ روز چلا جاتا تھا گاڑی پر, تو میرا دیور یا جیٹھ بولے کہ روز میرے ساتھ رات کو آ کر گندے کام کرتا تھا. میں پریشان ہو کر میں ان کے ساتھ چلی گئی. کہ ہمارا جب دین نہیں ہوگا تو معاشرے میں ایک گند پھیلے گی, باپ بیٹے کے ساتھ برائی کرے گا. ہم لوگ ایک جگہ گئے تو وہاں مولانا نے مجھے سب کو بتایا, دیکھو فتویٰ آیا ہے کہ باپ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے گناہ کر رہا ہوں, میری کیا, میں اب جماعت میں جا کر آیا, میری توبہ کیا ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ برائی میں مبتلا ہوں. ایک جگہ ہم لوگ گئے, ایک مولانا نے مسئلہ دکھایا. وہ یہ دکھایا, لڑکے نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ 12 سال سے برائی میں مبتلا ہوں, 12 سال سے برائی میں مبتلا ہوں. میری کیا, میں ابھی جوان میں جا کر آیا, میری کیا توبہ ہو سکتی ہے. جب یہ اللہ کے راستوں میں جائیں گے تو اچھا اچھا دیکھے گا اور برائی کا احساس پیدا ہو جائے گا. ہم تبلیغ کی محنت کو تشکیل سمجھتے ہیں, چار مہینے جماعت میں جانا, چلوں میں جانا, نہ یہ ان چیزوں کو جاگرت کرنے کی محنت ہے, جاگرت کرنے کی محنت. ہاں, کہ لوگ توبہ کریں گے, غلط زندگیوں کو چھوڑیں گے اور صحیح زندگیوں پر آئیں گے اور معاشرے میں پاکی پھیل جائے گی, معاشرے میں وفاداری پھیل جائے گی. ہاں, کہ جب امانت داری ہوتی ہے نا تو معاشرے میں لوگ دینے کے لیے جھگڑے کریں گے, لینے کے جھگڑے نہیں ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے ان کے زمانے سے پہلے کا واقعہ سنایا. کیا واقعہ سنایا؟ کہ ایک آدمی کے غالباً اللہ کے نبی کا تھا یا اور کسی نے سنایا واقعہ, سنایا کہ ایک آدمی نے ایک زمین بیچ دی. زمین بیچی تو اس میں سے ہل چلاتے ہوئے اس میں سے خزانہ نکل آیا. تو وہ خزانے والا آیا قاضی کے پاس کہ خزانہ نکلا ہے, میں نے زمین بیچی ہے, زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا ہے. تو یہ زمین والے کی ہے. تو زمین والے کو دینے گیا تو زمین والا کہنے لگا, بھائی یہ زمین میں نے جب بیچی خزانہ اس میں تھا, میں نے زمین بیچ دی, اب میں یہ خزانہ نہیں لے سکتا, اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں. زمین والا کہنے لگا, لینے والا, میں نے زمین لی ہے, میں نے خزانہ نہیں لیا ہے, تو خزانہ میرا نہیں ہے, میری تو خالی زمین ہے, میں بھی نہیں لے سکتا ہوں. نہ بیچنے والا لینے کو تیار, نہ خریدنے والا, نہ دینے والا, کوئی تیار نہیں. مسئلہ قاضی کے پاس گیا, قاضی پریشان, کیا کرنا چاہیے؟ تو پوچھا, اچھا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ کہ جی میرا لڑکا ہے. دوسرے نے کہا, میری لڑکی ہے. کہ اچھا, دونوں کا نکاح کروا دو اور یہ خزانہ ان کو ہدیہ دے دو. کہ خزانہ گھر کے گھر میں آ گیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے. کہ یہ معاشرہ کب وجود میں آئے گا؟ جب ہمارے ماحول میں دین آئے گا. جب ہمارے ماحول میں دین آئے گا, ایک ایک پڑوسی دوسرے کا ہمدرد بنے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھر میں پکایا ہوا سانت گھروں میں پھرتا تھا, سانت گھروں میں, کہ میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو دے دوں. نہیں, وہ دوسرا پڑوسی سوچ رہا ہے, نہیں میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو دے دوں. وہ سوچ رہا ہے میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا. ایک گھر میں, ایک گھر کا پکایا ہوا سانت سات گھروں میں پھر رہا ہے. پھر اس گھر کے اندر آ گیا جس گھر میں سے چلا تھا. ایک حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ چند دوست تھے, ایک دوست قرضے میں آ گیا تو اس نے دوسرے دوست کو چٹھی لکھی کہ بھائی میں بہت حالات میں ہوں, میرے تعاون کی ضرورت ہے. اس نے, اس کے پاس ایک رقم تھی, وہ بھیج دی, 1000 اشرفیاں بھیجی. ابھی اس کے پاس پہنچی نہیں تھی کہ دوسرے دوست کی چٹھی آ گئی. تو دوسرے دوست کہ میں بہت حالات میں ہوں, مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے. تو جس کے پاس آیا تھا اس نے اس کو دے دیا. اب اس کے پاس پہنچا تیسرے کے پاس پہلے والے کی چٹھی پہنچ گئی کہ میں بہت حالات میں ہوں. تو اس نے وہ تھیلی اس کو بھیج دی. وہ پریشان ہو گیا, یہ تھیلی تو میں نے اس دوست کو بھیجی تھی اور یہ تھیلی یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ تو سب جمع ہو گئے, معلوم ہوا کہ سب نے ایک دوسرے کی ہمدردی میں بھیجا. کہ یہ ہمدردی والا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا جب دین زندگیوں میں آئے گا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو سگا بھائی بھائی بن جائے گا, سگا بھائی بھائی بن جائے گا. سگی اولادیں خون چوس لے گی, خون چوس لے گی, وفاداری نہیں رہے. ہماری اپنی بیٹی کو ہم اپنے بھتیجے کے پاس, اپنے بھائی کے گھر پر چھوڑتے ہوئے گھبرائیں گے. ہم اپنی بہن کو اپنے رشتے دار کے وہاں چھوڑ نہیں سکیں گے. اگلے خیر القرون کے زمانے میں غیر ایمان والے اپنی لڑکیاں سفر میں جاتے ہوئے ایمان والوں کے گھر میں چھوڑتے تھے کہ یہ غلط نگاہیں اٹھانے والے نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, ایک لڑکی سونے سے لدی ہوئی جب بیت اللہ پہنچی ہے. تو بیت اللہ پہنچی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عدی ابن حاتم سے کہ تو اس لیے باتیں نہیں سمجھتا کہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, تبلیغ والے, ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے, اس لیے تو اسلام نہیں لاتا. کہ اللہ پاک اس اسلام کی برکت سے ایسا ماحول بنائیں گے, ایسا ماحول دنیا میں, ایسا امن و امان آئے گا اور ایسی اللہ خوشحالی لائیں گے کہ زکات کا مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ نکڑوں پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ہے کوئی زکات کا مال لے لے, ہے کوئی زکات کا مال لے لے, لینے والا, اتنی خوشحالی ہو گئی اور یہ امن و امان اتنا ہو گیا کہ کوئی کسی کے اوپر نگاہ خراب کرنے والا نہیں, کوئی کسی کے اوپر غلط لوٹ گھسوٹ کرنے والا نہیں. ایک لڑکی آئی دور سے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. کہا جی کہاں سے آئی؟ کہا جی فلاں جگہ سے. پیدل آ رہی ہے, سواری سے آ رہی ہے, پیدل چل رہی ہے, سواری سے چل رہی ہے, راستے میں مہمان نوازی ہو رہی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیسا پایا مسلمانوں کو راستے میں؟ کہ جو میری عمر کے تھے وہ میرے بھائی جیسے تھے اور جو میری بڑی عمر کے تھے وہ میرے مجھے بیٹی کی طرح برتے تھے. بیٹی کی طرح مجھے نگاہوں سے دیکھا اور چھوٹی عمر والوں نے مجھے بھائی بنایا, کسی نے غلط نگاہی نہیں کی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہماری اور آپ کی ماں بہو بیٹیاں ہمارے اور آپ کے گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں وہ سارے کام ہوں گے جو بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں. پھر فرمایا اگر اس میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں سے غلط کام کریں گے. وہ سب ہونے والا ہے اور ایسا بگاڑ آئے گا, ایسا بگاڑ کہ عورتیں لوگوں کو کھینچے گی اپنی طرف. رب بکاسیات عاریات مائلات مؤملات, عورتوں کی طرف کھینچ کھینچ کر لوگ جائیں گے. پھر وہ عورتیں اپنی سگی بہن ہوگی, بہن پر بھی نگاہ خراب ہو جائے گی اور راستوں میں ایسی بے حیائی ہوگی جیسے جانور بے حیائی کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے سمجھایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایسی بے حیائی ہوگی کہ لوگ راستوں پر کریں گے. دنیا کے اور ملکوں میں تو یہ شروعات ہو گئی, راستوں پر ہو رہا ہے. ابھی اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے. اگر یہ مبارک محنت نہیں ہوئی تو یہ نعمتیں بغیر دین کے آئے گی تو یہ ان چیزوں کو لائے گی, بے ایمانے کو لائے گی, سوارتھ کو لائے گی, بد نظری کو لائے گی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو لائے گی. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تبلیغ پر کوئی رحم نہ کھائے, تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں. تب اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا دین بھی بے نیاز ذات ہے. تو تبلیغ کے لیے جب تشکیل کی جاتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے تشکیل کرتے, تشکیل نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کھاؤ, اپنی خبر پر رحم کھاؤ, اپنی آخرت پر رحم ہر آدمی کھائے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اچھا جینا دے دے تو یہ دین مبارک سیکھے, اپنی بیوی کو سکھائے, اپنی بچی بچی کو سکھائے, اپنے بچوں کو سکھائے. ان شاء اللہ ایک خوشگوار گھرانہ اور ایک پاکیزہ گھرانہ وجود میں آ جائے گا جس میں ایک دوسرے کی عزت ہوگی, ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہیاں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس خیر کی آشا ہم چھوڑ دیں. کون کس کے ساتھ کب ڈنڈی مار دے اور کون کب کس کے ساتھ بے وفائی کر دے اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ دنیا سوارتھی ہے, یہ دنیا اتنی خطرناک لالچی ہے, اتنی خطرناک لالچی ہے کہ آدمی اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. ماں ماں کیسی ماں ہے, ماں تے ماں باقی بدھا بگڑا نہ وا, ماں تے ماں باقی بدھا بگڑا نہ وا. ماں کو کون بھول سکتا ہے, کوئی بھول سکتا ہے؟ ماں ہم سے کبھی کچھ نہیں چاہتی, ماں زندگی بھر ہمارے لیے جھوٹ بولتی ہے. ماں نے ہمارے لیے جیون بھر جھوٹ بولا ہے کہ ماں نے ایک روٹی بنائی, گھر میں ایک ہی روٹی جتنا آٹا تھا روٹی بنا کر تیار کر کے دی. ماں بھوکی ہے, ماں بھوکی ہے اور بیٹا کہتا ہے امی آپ بھی کھا لو. وہ بھوکی ہے کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے, بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے. ہاں مزدوری کرتی ہے. کل ہم ایک مدرسے میں تھے, تشکیل میں گئے تھے تو ان کا ایک بچے سے ملاقات ہوئی. کسی نے اورکھن کرائی کہ یتیم بچہ ہے. میں نے کہا کہ آپ کی کفارت کس نے کی؟ کہ ہماری ماں نے ہماری کفارت کی. آپ کی ماں کیا کرتی ہے؟ کہ کھیت میں کھیتی کرنے جاتی ہے, کھیت میں مزدوری کرنے جاتی ہے. ابا کا میں بہت 3 سال کا تھا تب انتقال ہو گیا تھا. ہم 4 بھائی تھے, ہم 4 بھائیوں کو امی نے پڑھایا اور ہم عالم ہو گئے. وہ کہنے لگے آج میری امی کی 65 سال کی عمر ہے, 55 یا 65 بولے, آج بھی وہ مزدوری کرنے جاتی اور کہتی ہے کہ تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو اس کے لیے میں تمہیں پڑھا رہی ہوں. 2 بھائی پڑھ رہے ہیں, ماں روز مزدوری کرنے جاتی ہے. اس سال وہ بچہ مولوی صاحب بنے گا. پتہ نہیں ماں نے ہمارے لیے کیسے کیسے دن گزارے ہوں. ان ماؤں سے پوچھنا, ان باپ سے پوچھنا. وہ بوڑھا باپ کہ جس باپ نے ہمارے لیے پتا نہیں کیسے یہ ساری چیزیں چھوڑی ہے, گرمی سردی بارشیں, کہ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ ان ماں باپ کو بھول جاتی ہے. ہمیں کون یاد رکھے گا؟ یہ جیون میں جب دھوکہ دیتے ہیں, جیون میں کھلاتے نہیں ہیں بڑھاپے میں, جیون میں اس ماں باپ کو لوگ کھلانے کو تیار نہیں ہوتے تو موت کے بعد کون یاد رکھے گا؟ لیکن وہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور پتہ چلے کہ میرے بچہ آفت میں آ گیا تو وہ ماں تل ملا جاتی ہے, وہ باپ تل ملا جاتا ہے. ہاں لیکن بچے اتنے وفادار نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہی بے وفا ہے, یہ دنیا ایسی. ایک صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں پہلے, تو جب تقسیم ہوئی تو وہ گھر ماں کے حصے میں گیا تو ماں نے تھوڑے دنوں میں بیچنے کے لیے نکالا. میں نے کہا اماں کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ میرا فلاں بیٹا بہت مقروض ہے, میں بیچ کر اس کے قرضہ. اماں اللہ اس کا انتظام کرے گا, آپ ایسا نہ کریں. لیکن وہ ماں بیٹے کی محبت میں اس نے اپنا گھر بیچ کر بیٹے کا قرضہ دے دیا. وہ بیٹے کا اللہ کی شان تھوڑے دنوں میں انتقال ہو گیا, وہ ماں اس کے گھر میں رہتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بیٹے کی بہو نے اس ماں کا بستر یوں روڈ پر پھینکا کہ تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو. یہ دنیا بے وفا ہے, اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. جیتے جی ماں باپ کو نہیں کھلاتے, جیتے جی یوں کہتے ہیں ایک مہینہ ہمارے گھر کھانا, ایک مہینہ اس کے گھر. جس ماں باپ نے 10 بچوں کو پالا وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے ہیں. وہ 10 کے گھر میں ماں باپ کی باری بن گئی ہے, بہو کھلانے کو تیار نہیں ہے. ابھی ہمارے گھر میں تو یہ ہے, باقی دنیا کے ملکوں میں تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں اچھے اچھے لوگ چھوڑاتے ہیں. ابھی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری باری اولڈ ہاؤس کی نہیں آئی, ہماری باری تقسیم کی تو آ گئی, تقسیم ہو گئی ہم کہ ایک مہینہ یہ کھلائے گا, ایک مہینہ یہ. یہ دنیا بے وفا ہے, یہاں وفا کی ہم امید کریں. ہم اس میں اگر وفا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو دین سکھائیں. یہ بچے اگر دیندار ہو گئے تو باپ کے قدموں کے نیچے اپنی جنت دیکھیں گے, باپ کو اپنا جنت کا دروازہ سمجھیں گے, ماں کے قدموں کے نیچے اپنی جنت سمجھیں گے. ہاں وہ ہماری اس خدمت کا اللہ کا ڈر اور آخرت کی امید ان کو ہماری ہمدردی کروا سکتی ہے. ہماری بیوی میں اگر دین آیا تو وہ ہم سے وفادار ہوگی, ورنہ ہماری بیوی ہو سکتی ہے ہمارے پیچھے اپنی عزت میں بھی خیانت کرے اور ہمارے مال میں بھی خیانت کرے. عزت میں بھی خیانت, مال میں بھی خیانت. یہ دین رحمت بن کر اللہ نے بھیجا ہے, رحمت. ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں. یہ دینی مزاج آدمی کا بنے, یہ دینی زندگی کا عادی بنے, اس کے لیے کہتے ہیں کہ تم تبلیغ کو تشکیل نہ سمجھو. یہ تبلیغ تشکیل نہیں ہے, یہ زندگی سیکھنے کا نام, یہ زندگیوں کا احساس پیدا کرنے کا نام تبلیغ ہے. ہاں اگر یہ نہیں ہوا نا تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول کی گندگی مجھے اور آپ کو بھی لگے گی, اور ہوتے ہوتے اگر ضرورت پڑے گی تو جیسے دنیا کے لوگ اپنے ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں ہم بھی اپنے ماں باپ کو ختم کریں. ہماری جماعت کارگزاری سنا رہی تھی کہ ہم گشت میں گئے اور گشت میں کچھ بچے شراب میں ایک دم بھرے ہوئے تھے, شراب میں تو نشے میں تھے, تو ہم اس کو مسجد میں کسی طرح لے آئے. جب مسجد میں لائے تو اس کو وضو کروایا, مسجد میں بٹھایا. جب نشہ اتر گیا تو نشہ اترنے کے بعد اس بچے نے پوچھا میں کہاں ہوں, انہوں نے کہا آپ مسجد میں ہیں. کہا آپ مجھے کہاں سے لائے, کہا آپ تو فلاں جگہ پر تھے. اچھا تو آپ کو, وہ کہنے لگا آپ کو پتا ہے آپ مجھے کہاں سے لائے ہو. کہا جی مجھے نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو آپ کو اتنا دیکھا باغیچے میں تھے, وہاں سے آپ کو ہم لائے. کہا آپ نے وہاں بوتلیں دیکھی تھی. کہ جی دیکھی تھی. تو کہا آپ نے بہت بڑی چیز سے مجھے نکال لیا. کہ کس میں سے نکالا. کہا بات یہ تھی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے ابا بہت پراپرٹی چھوڑ کر مرے تھے, تو میں, میرے ساتھ جو بچے تھے اوباش قسم کے, ہم غلط بات پر چڑھ گئے ہیں. تو میں نے ابا اپنی غلط چاہتیں پوری کرنے کے لیے ابا کی پراپرٹی بیچنا شروع کی. بیچتے بیچتے میری ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جو ہمارا مکان بچا ہے وہ مجھے بیچنا ہے. میری امی مجھے بیچنے نہیں دے رہی ہے. میں نے بہت مرتبہ امی سے کہا امی یہ بہت بڑا بنگلہ ہے, میں اس کو بیچ دوں تو اور چھوٹا گھر دے دیں گے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے بیٹا تو نے سب بیچ دیا, اس کو نہ بیچے تیرے کام آئے گا. میری ہمدردی میں میری ماں بیچنے نہیں دیتی تھی. اب میں پریشان تھا, میں گندی چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں, مجھے وہ چیز کرنی ہے. تو مجھے میرے دوستوں نے یہ رائے دی کہ تیری ماں مرے گی تب تیرا جان چھوٹے گی, تبھی تجھے مل سکتا ہے, ورنہ نہیں. ماں کو تو میں نہیں مار سکتا ہوں. تو میرے بچوں نے مجھے, میرے دوستوں نے راستہ سجایا کہ تو شراب پی کر ایک دم مست ہو جا اور اس میں اپنے ماں کو مار دے, تو لوگ کہیں گے اس نے نشے میں مار دیا, تو مجرم نہیں ٹھہرے گا. کہ آج جو آپ نے بوتلیں دیکھی تھی میں نے اسی نیت سے پی تھی کہ وہ بھرپور شراب پی لوں, مجھے میرے دوست میرے امی کے پاس چھوڑا تھے, میں نے آج اپنے امی کو مارنے کا پلان بنایا تھا. آپ مجھے مسجد میں لے آئے, اگر مسجد میں نہ لاتے تو میں یہ کرنے والا تھا. کہ دنیا میں یہ سوارتھ ہے, یہ سوارتھ ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہم نے سنبھال, ہمارے بچوں کو ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی محنت نہیں, ہماری بچیوں کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس گھروں میں کوئی محنت نہیں, یہ تبلیغ کی محنت ہمیں سنبھال لے گی. تبلیغ کی محنت ہمیں سنبھال لے گی, ہماری نسل کو سنبھال لے گی. ہم اپنی زندگیوں کو سوچیں کہ جب تبلیغ ہمارے پاس نہیں آئی تھی ہم کیسا جیون جی رہے تھے, ہم کیسے زندگیوں پر تھے. اللہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے پچھلے جیون کو یاد کرو, جب اللہ کا دین تمہارے پاس نہیں آیا تھا تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, کہ ہمارا یہ مبارک دین تمہارے پاس نہیں ہے, تم کیسے جیون جیتے تھے. لوگ ننگا طواف کرتے تھے, لوگ مرے ہوئے کو کھا جاتے تھے, اور لوگ شراب پیتے تھے اور خون چاٹتے تھے, تم ایسے لوگ تھے. تمہیں یہ ساری عزت والی زندگی تو ہم نے دین سے دی ہے. ہم سب یہ بیٹھے ہوئے سوچیں کہ جب ہم دین والے نہیں تھے ہم کیسے تھے. ہماری اور روز فتنوں کے دروازے روز کھل رہے ہیں, بننے کے اسباب کم ہو رہے ہیں, بگڑنے کے اسباب روز بروز کھلتے جا رہے ہیں. اگر اس میں ہم نے اپنے اوپر رحم نہیں کھایا, اپنے گھر کا ماحول نہیں بنایا, بچوں کو اچھے ماحول کا عادی نہیں بنایا, محلے کا اچھا ماحول نہیں بنایا, تو ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے, ہماری بیٹی بیٹیاں ہمارے محلوں میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس لیے تبلیغ کی محنت میں کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی وچار دھارا اچھی بنے, اس لیے مردوں کو بھی جماعتوں میں بھیجو, عورتوں کو بھی جماعتوں میں بھیجو کہ تھوڑا وقت وہ اللہ کے راستے میں گزار کر آئیں, یہ اپنے دین کو تازہ کر کے آئیں, اچھے دین پر چلنے کے عادی بن کر آئیں, اچھے دین کے عادی وہ بن جائیں, اور اپنے مقام پر ماحول بناؤ, گھر کا ماحول, محلے کا ماحول گشتوں کے ذریعے سے, اور اپنے اطراف کا محلوں کا ماحول دوسرے گشتوں کے ذریعے سے, اور تین تین دن کے ذریعے سے اپنے گامڑوں کا ماحول. آپ اپنے دیہاتوں کے حالات دیکھ لینا, کیسے کیسے مسلمان ہیں, ان کو اللہ کا نہیں پتا, انہیں نبی کا نہیں پتا, انہیں اسلام کا نہیں پتا, انہیں فرائض کا نہیں پتا ہے, اس حال میں وہ جیون جی رہے ہیں, اور اگر ان کے اوپر محنت نہیں ہوئی تو یہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے. اگر میرے بیٹے پر نہیں ہوئی تو میرے بیٹا اللہ کی نعمت سے اللہ کو ناراض کرے گا. اللہ کی نعمت, مال اللہ کی نعمت ہے, مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا, اور یہ اگر اسی طرح جیتا رہا تو یہ کیسا مرے گا. کتابوں میں آتا ہے جیسا جو جیے گا ایسا ہی مرے گا. حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو, تم جیسا جیون جیو گے ایسے ہی مرو گے. کما تحیون تموتون و کما تموتون تباثون. اے لوگو, تم جیسے جیو گے ایسے مرو گے. اب مسئلہ موت کے بعد کا ہے, میں نے شروع میں ذکر کیا, موت بڑی بات ہے. اگر ہم اچھا جیون نہیں جی رہے ہیں, اپنے اچھی موت کی امید چھوڑ دینا. جو جیسا جیون جیتا ہے ایسا ہی مرتا ہے. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا, تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک کافر تھا اور کافر مر گیا, تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور کافر مر گیا. ایسے کیسے مر گیا کہ اس نے 60 سال تک کے جیون میں اپنے دین دھرم کی کوئی محنت ہی نہیں کی, اپنے اسلام کی کوئی محنت ہی نہیں کی, اس کے اندر اسلام بنانے کی کوئی محنت نہیں کی. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک آدمی کی موت آ رہی ہے, لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں, بھائی کلمہ پڑھ لو, اور کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, شراب کا جام تو بھی پی, شراب کا جام مجھے بھی پلا, تو بھی پی مجھے بھی پلا. ارے بھائی یہ کیوں بول رہا ہے ایسا؟ کہ جیون بھر یہی بولا ہے وہ. ایک آدمی کی موت آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے 10-10 روپے 11-11, اس کو موت کے وقت لوگ کلمہ تلقین کر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہا ہے 10-10 روپے 11-11 روپے 10-10 روپے. یہ کیوں؟ کہ جیون اسی کے ساتھ گزرا ہے, ایمان والا ہے, ایمان والا ہے. جیسا جئیں گے ایسے مریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام غمگین بیٹھے ہیں, حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ تو فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے. پوچھا کون سی امت, ایمان والی یا غیر ایمان والی؟ کہ جی ایمان والوں کی فکر ہے. ہاتھ پکڑ کر بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے, اور وہاں لے جا کر چند قبریں تھیں, ان قبروں میں سے ایک قبر والے سے کہا اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین, خوبصورت چہرے والا کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ, کہا واپس چلا گیا. دوسری قبر تھی ایمان والے کی, اس کو کہا تو بھی کھڑا ہو جا. جب وہ کھڑا ہوا کالے چہرے کا اور کہہ رہا تھا ہائے افسوس, ہائے شرمندگی, مجھے کچھ نہیں پتا, اس کو کہا واپس لوٹا جبرائیل اسلام نے. پھر ہمارے نبی سے فرمایا دیکھو اس نے جس حال میں جیون جیا اسی حال میں مرا, اور اب اسی حال میں اٹھ رہا ہے, اور یہ دوسرا آدمی جس حال میں جیون گزارا اسی حال میں مرا اور اسی حال میں اٹھ رہا ہے. مسئلہ ہم سب کا موت کا ہے. میں کس حال میں جیون جی رہا ہوں؟ میں صبح سے شام تک 2 منٹ اللہ کو نہیں بولتا ہوں. ہم سب سوچیں میں صبح سے شام تک کس کس کو بولتا ہوں؟ کیا میں صبح سے شام تک 5 منٹ اللہ کو, رسول کو, آخرت کو, موت کو اور قبر کو بولتا ہوں؟ میرے پاس اس کے کوئی تذکرے نہیں ہیں. پتہ نہیں میں کیسا جی پا رہا ہوں, میں پتہ نہیں کس حال میں کیسا مروں گا. ہر آدمی اپنی موت کا دھیان کرے, میں کس حال میں مروں گا. کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس دین سے تھوڑی سی ہماری مناسبت ہو جائے, دین سے ہمارا لگاؤ ہو جائے. جب آدمی جس چیز پر جان مال لگاتا ہے نا, اس پہ لگاؤ ہو جاتا ہے. دکان میں 500 چیزیں رکھی ہوئی ہے, اس کا اس سے لگاؤ ہے, پتا ہے کون سی چیز کون سے کونے میں رکھی ہے, کون سی چیز کا کیا بھاؤ ہے, سب پتا ہے. ایسے جب دین سے لگاؤ ہو جائے گا تو اس کی چیزوں سے, تو پھر انشاءاللہ وہ احتیاط والی زندگی گزارے گا, غلط کی طرف نہیں جائے گا, اور انشاءاللہ جینا اچھا ہو جائے گا, مرنا اچھا ہو جائے گا, اور وہ اپنے بھی ہمدردی کرے گا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہمدردی کرے گا. یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں نا, ان کی ہمدردی ہمارے ذمے ہے. یہ تبلیغ کا کام لوگ ثواب کی چیز سمجھتے ہیں, یہ خالی ثواب کے لیے نہیں ہے. ثواب تو اس پر اللہ دیں گے ہی دیں گے, لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اور ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا کہ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس امت کی ہمدردی کون کرے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ میرا کام ہے اور میرے ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ کام ہے کہ ایک ایک ایمان والے کے ذمہ یہ ہمدردی ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. یہ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو اپنی اس مشغول زندگی میں سے اس امت کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے, ورنہ آدمی کہے گا او بھائی کہاں جا رہے ہو, بھائی بیٹھ جاؤ. اگر ان چیزوں کا احساس ہو جائے گا تو اس مشغول زندگی میں سے اس امت کے لیے وقت نکالیں گے, ورنہ ہر آدمی کہتا ہے میں بیزی ہوں. بھائی اسی مشغول زندگی میں ہم بیمار ہو جائیں علاج کے لیے جاتے ہیں, اسی مشغول زندگی میں ماں بیمار ہو جائے کوئی یہ نہیں کہتا میری ماں کو مرنے دو, ماں کے لیے ٹائم نکالتا ہے. اسی مشغول زندگی میں بیوی بیمار ہو جائے اس کو لے کر جاتا ہے, کتنے کتنے دن ہاسپٹل میں رہتا ہے. اسی آدمی کا پڑوسی بیمار ہو جائے اس کے لیے پانچ دن تم کو جانا ہے ہاسپٹل میں, آدمی کہتا ہے میں بیزی ہوں. بھائی تمہاری ماں کے لیے ایک مہینہ تم رہے تھے, پڑوسی کے لیے ایک ہفتہ نہیں رہتے, تو وہ ماں میری تھی اور پڑوسی دوسرے کا ہے. ایسے جب یہ دین کی ذمہ داری سمجھ میں آ جائے گی کہ دین مجھے سیکھنا کتنا ضروری ہے, تو چار مہینہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چار مہینے کیا اس سے زیادہ نکال سکتا ہے آدمی کہ میری زندگی میں دین نہیں ہے, میں کیسا جی رہا ہوں, پتہ نہیں میں کیسا مروں گا, اگر اسی حال میں مرا میرا کیا حال ہوگا, اور میرے بچوں کو فارغ کرنا کہ وہ میرے لیے بوجھ نہیں بنے گا. کہ اگر ہمارے بچوں کو یہ دین سکھایا ہمارے مرنے کے بعد وہ کام آئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. میں نے اپنی اولاد کو کیسا بنایا ہے؟ اگر میں آج مر جاؤں تو میری اولاد میرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جہنم ہے؟ ہر آدمی سوچے. ہم کو لوگ بھول جائیں گے, یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے آج سے سو سال کے بعد ہم میں سے کوئی دھرتی پر نہیں ہوگا, سب زمین کے اندر جا چکے ہوں گے, ہم لوگوں کے پردادا ہو چکے ہوں گے اور ہمارا نام بھی لوگ بھول چکے ہوں گے. آج کیا ان میں سے کتنوں کو اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا؟ آپ اندازہ کرو, لوگوں کو اپنے داداؤں کی قبریں بھی یاد نہیں ہیں, ہماری کون قبر یاد کرے گا؟ ہم کس کے لیے سب جمع کر رہے ہیں؟ اگر اولاد کو اچھا نہیں بنایا تو ہماری اولاد انہی چیزوں میں اللہ کی نافرمانی کرے گی. ہم ان کو دے کر گئے ہیں اور ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرے گی, ہم مجرم بنیں گے. ہم نے ان کو جو سکھانے کی چیزیں سے نہیں سکھائی ہے, اس لیے اپنے اوپر رحم کھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی فکر کرو, اپنے گھر والوں کی فکر کرو. قو انفسکم واہلکم, کس کی فکر کرو؟ کہ یہ جسم آگ میں نہ جلے. ہر آدمی کے جسم کا اس پر ہاتھ یہ ہے, اتنی اپنی ذات کی فکر کرے کہ اس کے لیے قبر جہنم کی بھٹی نہ بنے, اس کے بچے جہنم میں نہ جائیں, اس کے بچے جہنم میں نہ جائیں. اپنی یہ فکر, اپنے بچوں کی فکر یہ, اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت کی فکر. یہ برکت کی خالی چیز نہیں ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے. ایک باپ کے دو بیٹے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی نہیں کرتا, باپ کو برا لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بھائی بنایا ہے. دنیا میں کونے دنیا کے کونے میں رہنے والا اگر کوئی دکھ میں ہے, اس کا دکھ ہم محسوس کریں گے, اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے. یہ ایمان والا بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جائے, یہ ایمان والا بغیر دین کی دنیا سے چلا جائے, اس کی بدنحوست سے نہ اس کا سکون کا جینا ہوگا, نہ سکون کا مرنا ہوگا, اور میں اس کی کوئی ہمدردی نہ کروں. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس ہمدردی کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا, مکے سے مدینہ گئے ہیں, اسی ہمدردی میں اپنے پورے خاندان کو لگا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا خاندان اس ہمدردی میں لگ گیا. آخر میں کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئے تھے, 72. اس میں حضور کے گھر کے 16 تھے. یہ ان کے صحابہ کا اتنا بڑا قافلہ وہ مدینہ چھوڑ کر دنیا میں چلا گیا. 225,000 صحابہ تو حج میں تھے, اس کے علاوہ شاید 300,000 سے زیادہ کل صحابہ ہیں, اس سے زیادہ صحابہ ہیں. 225,000 تو حج میں تھے. امام مالک فرماتے ہیں 10,000 سے 12,000 کی قبریں مکے مدینے میں ہیں, باقی کی قبریں دنیا میں پھیل گئی. ان کو کس چیز نے نکالا؟ ہمارے اس زمین پر کتنے بزرگوں کے مزارات ہیں, کتنی قبریں ہیں بزرگوں کی, مزارات ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ بزرگ کہاں کے ہیں؟ کوئی بغداد سے آیا, کوئی عراق سے, کوئی ایران سے, کوئی افغانستان سے, اور ہماری مٹی میں آ کر یہاں دفن ہو گیا. ان کو یہاں کون سی چیز لائی تھی؟ کہا میرے اور آپ کے باپ دادا کی فکریں ان کو یہاں لائی تھی کہ یہ ایمان والے بے ایمانی کے موت نہ مرے, یہ وہ یہاں کر سوئے ہیں. جیسے صحابہ دنیا میں جا کر سو گئے, اور یہ بزرگ جتنے مزارات آج ہمارے کاٹیاواڑ میں سب سے زیادہ مزار ہے, کیونکہ کاٹیاواڑ سمندر کے کنارے پر ہے, تو سمندر کے راستے سے لوگ اس زمانے میں سفر کرتے تھے. ریل گاڑیاں نہیں تھی, ہوائی جہاز نہیں تھے, فور ویلر کشتیاں نہیں تھیں مگر کشتیاں تھیں, تو لوگ کشتیوں سے سفر کرتے تھے. تو اکثر سارے بزرگ مشائخ کاٹھیاواڑ میں آئے ہیں یا دریا کاٹھوں پر جتنے شہر ہیں وہاں آئے ہیں, انہوں نے قبریں یہاں بنا دی میری اور آپ کی ہمدردی میں بنائی. ان کی محنت کی برکت سے آج ہم ایمان والے ہیں. آج اب وہ بھی چلے گئے, ہم سے پردہ کر گئے, اب جو دنیا میں رہتے ہیں ان کی ہم ہمدردی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنا تو ہے ہی, اگر کل قیامت کے دن کوئی آسرا اور کوئی سہارا ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کا سہارا ہوگا. اگر کسی کی بات اللہ کے وہاں چلے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اگر کوئی سفارشی ہوں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے. اگر ان کا کام کیا ہوگا ان کے قافلے میں ہم شریک ہو جائیں گے. حضرت مولانا اسلام رحمۃ اللہ کا بیان پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مغفرت کے اسباب بہت پیدا کیے ہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی, لیکن اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کل ہمارا نبی مہاجرین اور انصار کو لے کر اپنے رب کے دربار میں جائیں گے. تو ہم اس لیے تھک رہے ہیں کہ ہمارا بھی شرکت ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہو جائے, ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہو جائے, کہ ان کے مشابہت اس لیے کر رہے ہیں. آپ جائیں بستیوں میں دیکھیں کیسے حالات ہیں, اور ہمارا خون ہماری پیشانی پر بل نہ پڑے, ہمارے اندر کوئی رونگٹا کھڑا نہ ہو. میں کیسا مسلمان ہوں, میرے بھائی کو صدمہ پہ میرے بھائی کو نقصان پہنچے تو میرا دل ہل جاتا ہے, میرا جسم ہل جاتا ہے. اور یہ میرا ایمان والا بھائی بغیر کلمے کے بغیر دین کے دنیا سے جا رہا ہے, اور میں اپنے آسائش کی آرام کی زندگی نہ چھوڑوں. اگر ہمارا یہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا تو دو نفع ہوں گے, ایک ایمان والوں کی ہمدردی ہوگی, ان کو دین سیکھنے کی طرف متوجہ کرنا ہوگا, اور دوسرا ہمارا دین اچھا ہو جائے گا. اور اگر انشاءاللہ ان چیزوں کے ساتھ مرنا ہو گیا تو ہمارا دین بھی اچھا کر کے مریں گے, اور ان چیزوں کے ساتھ مرنا ہو گیا اس امت کی ہمدردی کرتے ہوئے مر گئے تو کل کوئی آسرا نہیں ہوگا, اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی, ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی, اور ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا مل جائے گا. اس لیے ہماری زندگی کو ہم قیمتی نہ بنائیں, اس دین کے لیے ہماری زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, نہ ہمارا مال نہ ہماری جان. اگر ایسی ہزار جانیں لگ جائیں اور اگر اللہ کا حکم مل جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں تو ایک جان نہیں ہزار جان ہم لگا سکتے ہیں. ہمارے نبی کا ہم پر حق ہی ہے, اس لیے صحابہ چلتے چلتے یہ کہتے تھے ہمیشہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ جو چیز چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے اس کے لیے ہماری کوئی قیمت نہیں. اگر آپ کہو گے سمندر میں چھلانگ لگانے کو, ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں گے. اور اللہ کے نبی آپ یہاں سے برقع غیمات تک گھوڑے دوڑانے کو کہو گے, ہم آپ کی منشا پر برقع غیمات تک گھوڑے دوڑائیں گے. اور آپ پہاڑ سے لڑک جانے کو کہو گے تو ہم لڑک جائیں گے. اس نبی کا حق ہم پر ہماری ذات سے بھی پہلے ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں تم جانتے ہو تمہارے نبی کا حق, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے لوگوں تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہارے اپنے ذات سے بھی پہلا ہے, تمہاری بیوی بچے نہیں, تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلا تم پر تمہارے نبی کا حق ہے. اس نبی کا حق یہ ہے, وہ نبی نے ہم کو یہ دیا کہ ایک ایک ایمان والے کی ہمدردی کی جائے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ جتنے پھر رہے ہیں تبلیغ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھر سے پھرنا اچھا لگتا ہے. بھائی کسی کو بھی گھر میں سے نکلنا اچھا نہیں لگتا, میری کمر درد کر چکی ہے, میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں, ایسے پتہ نہیں کون کس کس صدمے میں ہوں گے. لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے راستوں میں پھیرتے ہیں, اپنی بیماریاں سیماریاں سب اپنے گھر کے شہزادے لاڈلے ہوتے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ میرے نبی کا کام ہے, میرے نبی نے ہمارے ذمہ کیا ہے, وہ سمجھ میں آیا اس لیے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ فارغ ہیں, ایسا نہیں کہ تندرست ہیں, اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ان کو اور کوئی مشغلہ نہیں تھا, سب اپنے کام کاج کے مشغول لوگ ہیں. ہماری مشغولیاں ہمیں رکاوٹ نہ بنے, ہمارے جسموں کی صحت اور بیماریاں ہمیں رکاوٹ نہ بنے, ورنہ قبر میں جا کر مٹی کے کیڑے بن جانا ہے. مٹی میں کیڑے بن جائیں گے اور وہ کیڑے ہمارے جسم کو کھا لیں گے. اگر کچھ کر کے گئے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا. اللہ کے دین کے ساتھ دینے والوں کو ہمارے نبی نے فرمایا تم کام کر کے آنا میرے بعد تم کام کرنا, اور ایک بات فرمائی کہ تمہیں لوگ بھاؤ نہیں دیں گے تو کیا کرو گے. تو ایک صحابی کہنے لگے ہم تلوار نکال کر اپنا حق لیں گے. کہ ایسا مت کرنا, تم کام کرتے آنا, تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر تم کو دے دوں گا. تھوڑا سا تھک لو حوض کوثر پر ہمارا نبی ہمیں بدلا دے گا. اپنی تھوڑی سی جان لگا لو, تھوڑا مال لگا لو, یہ امت کے لیے تھوڑا سا پھر لو, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک بھی رشتہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سگی ماں منہ پھیر لے گی, سگا باپ منہ پھیر لے گا, سگے بھائی بہن منہ پھیر لیں گے, اگر کام آئے گا یہ رشتہ کام آئے گا. یہ رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بٹیا ان کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیج دیا. لوگوں نے پوچھا تمہیں اس عمر میں نکاح کی کیا ضرورت ہے, کیا آپ اس عمر میں ان کی بچی سے نکاح کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں, بس ایک ضرورت ہے. کہ وہ ضرورت یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے محمد رسول اللہ کے رشتے کے. یہ سید لوگ ہیں کہ اہل بیت سادات ان کا رشتہ باقی رہے گا, ان کے خاندان سے میرا رشتہ ہو جائے, اس کے لیے میں اس خاندان سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. کہ ایسے نبی کے محنت سے رشتے جوڑ لیں, ہم اور تو نہیں جوڑ سکتے, تھوڑی سی محنت کر لو گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں جگہ مل جائے گی. اس لیے گزارش ہے کہ یہ تبلیغ کی محنت کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی جاگرت جیون پر آ جائے اور اپنے اوپر رحم کھانے والا بنے, اپنے دین کو سیکھے اور اپنے نبی والی محنت پر کھڑا ہو جائے. یہ مطمئن نہ ہو کہ میں تو اپنا دین کر رہا ہوں, میں اپنے دین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں. اس کے لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے اس مبارک اجتماع میں کہ بھائی اللہ اس اجتماع سے اللہ کے راستوں کی ترتیب بناؤ اور اپنے دین میں بھی پختگی آئے اس کی بھی فکر کرو, اور جتنی دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں ان کی ہمدردی کرو. آپ دیکھو روز تقاضے آ رہے علاقوں سے ہمارے وہاں جماعتیں بھیجو, ہمارے وہاں جماعتیں بھیجو, ہمارے وہاں جماعت, پورے ہندوستان سے جب صوبوں سے تقاضے, ہندوستان سے تقاضے, آپ کے وہاں جماعت نہیں ہوتی, یہ حضرات کہتے ہیں ہمارے وہاں جماعت بھیجو. آپ دیکھو آپ کے وہاں اتنا پرانا اسلام ہے اور اتنی پرانی تبلیغ ہے, اور چند مہینے اگر آپ کے ضلع میں جماعت نہیں آتی تو آپ کا ضلع میں کیا حال بنتا ہے. آج علاقے ایسے بنجر پڑے ہیں جب سال سال نہیں کئی کئی سال ہو گئے کوئی جماعتیں نہیں گئی ہے, سال ہر سال گزر گئے کوئی جماعتیں نہیں گئی وہاں کے لوگوں نے اللہ رسول کی بات. ابھی ایک ضلع کی ہم قرضداری سن رہے تھے, انہوں نے کہا ایک سال کے بعد یہ تم دو دن کے لیے ہمارے وہاں ایک سال کے بعد آئے ہو, ایک سال کے بعد. وہ سنا رہے تھے نہ ان کو اللہ کا نام پتا ہے نہ رسول کا نام پتا ہے, بھائی وہی ہوگا جب ہم نہیں جائیں گے. اگر ہمارا جینا ایسا ہی ہو گیا پھر ہمارا جینا کس کام کا؟ اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس اجتماع کو خالی شرکت اور آنا جانا نہ سمجھیں, اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں, اپنے دین کو زندگی, اس دین کو زندگی میں لانا اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام والے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ برکت اور ثواب سمجھ کر اس کو ہم آگے نہ بڑھا دیں. دیکھو اس دین کو ساتھ دینے والے بہت مل جائیں, بہت مل جائیں گے, ہم رہ جائیں گے. ہماری خوشحالی ہے کہ میں لگ جاؤں, یہ میری خوش قسمتی ہے, ورنہ اللہ اپنے دین کا کام تو فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اللہ اپنے دین کا ٹیکا اللہ کے اپنے نبی کے دشمن سے بھی ضرورت پر لے لیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت موقعوں پر کفر والوں نے ساتھ دے دیا, اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو میں ایک ساتھی نے مجھے یہاں سے آتے ہوئے سنایا کہ ہمیں یہاں لائٹ کی ضرورت تھی, تو ہمارے اطراف میں برادران وطن میں سے لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کہا لائٹ ہم دے دیں گے, آپ لائٹ کی پرمیشن مت لینا, لائٹ ہم سے لے لینا. اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے لے گا, ہماری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم اپنے اللہ کو اپنی طلب بتائیں ورنہ ایسے ہی مر جائیں گے, بغیر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت, ہم ایسے ہی مر جائیں گے. ہم اپنی ناک کٹوا دیں, ہماری کوئی ناک نہیں. اگر یہ ناک لمبی ہو کر اگر اللہ کا کام نہیں کرنے دیتی, یہ ناک میں کیڑے پڑیں گے, ان زبانوں میں کیڑے پڑیں گے, یہ پاخانوں کے راستوں سے کیڑے نکلیں گے, ہماری عزتیں مٹی میں مل جائے گی, ہم کس کوڑی کے لیے رہیں گے. اگر کچھ کر لیا انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے, سرخ رخ ہو کر جائیں گے. جب ہم مریں گے ہمارے مرنے پر اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجے گا, اور انشاءاللہ ہمیں فرشتے 500 فرشتے آئیں گے, 500 فرشتے جو ہمیں تیار کر کے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے کہ یہ بہت چکر کاٹے انہوں نے, اللہ کے نام پر بہت تھکے. کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے مرتا ہے اللہ 500 فرشتے بھیجیں گے, وہ 500 فرشتے آسمانوں سے کفن لے کر آئیں گے اور غسل کریں گے, کفن پہنائیں گے, ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا اور خوشخبری سنائیں گے, اور یوں لائن لگا دیں گے دائیں اور بائیں, اور جب ہمارا جنازہ چلے گا وہ خوشخبری سنائیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, او تھکنے والی روح تو بہت تھکی ہے, تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے, چل تیرا اللہ تیرا انتظار کر, اس اللہ کے مہمان خانے کی طرف چل, مزے آ جائیں گے. اور ہم ہماری روح کہے گی مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو, اور بعض روحیں وہ ہوگی کہ ان کی بڑی بری موتیں آئے گی, جب وہ اپنے موت کے بعد کے منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے مجھے کہاں لے چلے مجھے کہاں لے چلے. اللہ ہمیں بروں میں سے نہ بنائے, اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم تبلیغ پر رحم نہیں کھائیں گے, اپنے اوپر رحم کھائیں گے اور اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا؟ اللہ توفیق دے. ہم کہتے ہیں کہ اجتماع سے ہمت کر لو اور چار چار مہینے ہمت کر کے لگا لو, انشاءاللہ تھوڑی سی ہمت کی بات ہے کر لو گے, حضرت جی فرماتے تھے پا لو گے, نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے. شیطان کا ایک کام یہ ہوتا ہے, وہ ٹلواتا ہے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں, تو یوں ٹلواتے ٹلواتے وہ کبھی نہیں کر پاتا. اس ملک میں ہی دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو ایسی باتیں سال ہا سال سے سن رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے اور آپ کے دوست اس کو سنتے سنتے قبروں میں جا چکے ہیں. ہمارے اور آپ جیسے بہت سارے قبروں میں جا چکے, گئی سال بھی اجتماع ہوا تھا ایسی باتیں ہوئی تھی, اس میں جو لوگ شریک تھے اس میں سے بہت سارے قبروں میں جا چکے ہیں. ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری اجتماع ہو, ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم قبر کے اندر ہوں. کر لیں گے پا لیں گے, توبہ کا موقع مل جائے گا, جتنی زندگی بچی ہے اس کو سنبھالنے کا موقع مل جائے گا, اللہ کے نبی کی امت کا کچھ کام کرنے کا موقع مل جائے گا, کچھ اخیر اخیر میں توبہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے گا. ورنہ جیسے اور چلے گئے ایسے ہم بھی چلے جائیں گے. شیطان ڈلواتا ہے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں, اور ابھی نہیں بعد میں ہوتا نہیں. کوئی 10 سال سے ایسا کہہ رہا ہے, کوئی 5 سال سے, اور کوئی کہتے کہتے قبر میں چلا جائے. ہم اس کو ٹالیں نہیں, طے کریں کہ انشاءاللہ اسی اجتماع سے ہم 4-4 مہینے جائیں گے. بھائی جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے؟ چلو ہمت کر کے بتاؤ کون نیت کر رہا ہے. ماشاء اللہ, واہ واہ. اور بتاؤ, دیکھو اللہ جزائے خیر دے, اللہ قبول فرماوے. اور فرماؤ جی, کرو ہمت. جس کے دل میں بات آئی وہ اس کا اظہار کرے, نہیں آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ بات میں بہت زمانے سے سنتا ہوں, میرے دل میں بات نہیں آ رہی. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جب آدمی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں. فضل صدقات میں حضرت نے لکھا, بعض لوگوں کی زندگیوں میں غفلت ہوتی ہے, گناہ ہوتے ہیں, تو بعض لوگوں سے اللہ تہجد چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں سے اللہ قرآن کی تلاوت چھین لیتے ہیں, مہینہ مہینہ ہو گیا قرآن ہی نہیں پڑھا, بعض لوگوں کے سر سے اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ, دونوں بیٹھ جاؤ, تشکیل میں اٹھنے کا نہیں. بھائی ہم سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کیا ہماری تشکیل میں خلل نہ ڈالیں, جس کے مقدر میں جانا ہے وہ جائیں گے, لیکن یہ تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ گیا تو پوری تسبیح ہماری بکھر جائے گی. یہ کام کرنے کا موقع ہے, تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھیں, اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا, آپ کے جمنے پر آپ کے بیٹھنے پر اللہ آپ کو اجر دیں گے. اس لیے گزارش ہے ایک آدمی بھی نہ اٹھے, ساتھ دو گے ہمارا, اللہ جزائے خیر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا گزارش تھی, میں کچھ کہہ رہا تھا جی, اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. کبھی قرآن کی توفیق آدمی سے کچھ چکے ہوتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ایک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا, میرے دل میں آیا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, کہ 40 رات مجھ سے تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی. ایسے اگر ہمارے دل میں یہ خیر کی باتیں نہیں آتی, ہم اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ کیا مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے, کیا مجھ سے چک ہوئی ہے, ایک زمانہ گزر گیا ان باتوں کو کرتے ہوئے اور میرے دل میں تیرے نبی کا کام کرنے کی دائیا نہیں بن رہا, اللہ میری اس بھول کو معاف کر دے ورنہ میں ایسے ہی مر جاؤں گا. جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اظہار کرے, اور نہیں آ رہی ہے وہ اپنے گناہوں کو سوچ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تجھے میری ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری ضرورت ہے. اگر تو نے مجھے توفیق نہیں دی اور میرے گناہ کو معاف نہیں کیا, اللہ تیرا کام تو کوئی نہ کوئی کر لے گا, میں رہ جاؤں گا. اس لیے استغفار توبہ کرتے ہوئے ہمت کرے کھڑے ہونا چاہیے, کرے ہمت جی. بہت سارے ساتھی چلے کے ارادے کر کے آئے ہیں, وہ 4-4 مہینے کریں. جو اجتماع میں آئے تھے اب تک ارادہ نہیں تھا, اب ارادہ کر لیں کہ میں نے نیت نہیں کی تھی, اب نیت کر رہے ہیں, کریں ہمت کریں. بہت سو کے دل میں بات آئی ہوگی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, بولو دل میں بات آئی ہے نہیں آئی ہے؟ بہت سو کی آئی ہو, اس کا اظہار کر دو, انشاءاللہ اللہ اس کو پکا دے گا, پکا ہو جائے گا. ہاں ہمت سے ہی کرنا پڑتا ہے. لقمان حکیم نے ماشاء اللہ, اللہ بہت مبارک فرماوے قبول فرماوے. کرو گے اللہ کی مدد کے مستحق بن جاؤ گے. ہاں کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک بارش جاتا ہے اللہ کی رحمت دو بارش آتی ہے, جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ کی رحمت دو ہاتھ آتی ہے, اور جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو دوڑ کر لے لیتی ہے. شیطان آدمی کو ڈراتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعیدکم الفقر, خوف سے ڈراتا ہے, گھبرا دیتا ہے میرا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا, میرے بچوں کا. ارے بھائی جو مر گئے ان کا کیا ہوا, وہ کہہ کر تھوڑی مرے تھے, جو مرے وہ سیٹ کر کے مرے تھے, بچوں کا کوئی سیٹ کر کے نہیں مرا تھا, سب کا ہو گیا. کورونا میں ڈھگلا مر گیا تو سب کا ہو گیا, تو میں جاؤں گا تو کیا میرے بچوں کا نہیں ہوگا؟ میرا بچوں کا, میرا اللہ ہے, اسی کو نکالنے کے لیے جانا ہے, میں کرتا ہوں نہیں, میرا اللہ کرتے ہیں. کتنے لوگ کورونا میں مر گئے, اچانک مر گئے, ٹپو ٹپ مر گئے. تو جیسے ان کا ہو گیا ہم جائیں گے, ہمارا بھی اللہ کرے گا, یہی اس کے اندر سے نکالنا ہے. ہاں وہ کرو ہمت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو, اب جو بھی بچی ہے اس کو سنبھال لینی ہے. بہت غفلت میں دن گزر گئے, بہت ہی غفلت میں دن گزر گئے. اب میں اپنے اوپر رحم کھاؤں, میں نے نہ اپنی ذات پر رحم کھایا نہ نبی کا کام کیا. اگر میری موت آ گئی میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا, اس کو سوچ کر ہمت کرو, فرماؤ کرو ہمت. جس کے دل میں ذرا بھی بات آتی ہے کرو ہمت, سستی نہ کرو. حضرت جی فرما دیتے کر لو گے تو پالو گے, نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے.